الحمد لله الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله محبت سے پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولاي صلي وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب تکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ، اجلال و ادب کے ساتھ، اکرام و احترام کے ساتھ آپ کی بارگاہ معلیٰ میں تحفتاً تعظیماً تحیتاً درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان ملت، رفیقان گرامی، آج کا ہمارا یہ اجتماع خانوادہ رسول، گھرانہ رسول اور اہل بیت اور عطرت پاک کی بارگاہ میں سلامی پیش کرنا، اور بالخصوص جگر گوشہ رسول شہزادہ بتول حضور سیدنا امام علی مقام علیہ السلام ورضی اللہ عنہ وارضاہ عنہ کی بارگاہ پاک میں منقبت کا نذرانہ پیش کرنا ہے. ہماری مادی آنکھیں اس ذکر کی مقبولیت کے نظارے کو نہیں دیکھ رہی، لیکن رسول اور خاندان رسول کے ذکر کرنے پر اللہ رب العزت کس قدر رحمتیں، برکتیں اور درجات کی بلندیاں دیتا ہے، اس پر قرآن بھی گواہ ہے، حدیث بھی گواہ ہے، اور قیامت کے دن ان چیزوں کی شہادت دی جائے گی. اللہ رب العزت ہماری حاضری اس محفل میں قبول فرما. جو ہمارے بھائی یہاں پر تشریف فرما ہے، اللہ رب العزت ان کے دلوں میں جو جائز مقصد ہے اپنی بارگاہ میں شرف مقبول عطا فرما. ہمیں خاندان رسول اور اصحاب رسول کا ادب اور تعظیم کرنے کی توفیق مرحمہ فرما. حضرات گرامی، وقت تو اتنا نہیں کہ اس کے فلسفے کو بھی بیان کیا جائے اور شرح کو بھی بیان کیا جائے. میں کوشش کروں گا کہ صرف قرآن و سنت سے گفتگو ہو، قرآن سے دلائل پڑھے جائیں اہل بیت کی شان میں، اور احادیث مبارکہ سے اہل بیت کے پاک کے فضائل، اور بالخصوص جن کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر میں لے کر فرمایا تھا کہ اللہ ہاؤلاء من اہل بیتی، مولا میرے ساتھ علی ہیں، فاطمہ ہیں، حسنین ہیں، اور میں ہوں، یہ میرے اہل بیت ہیں. تو ان کے فضائل اور مناقب جو بیان ہوئے ہیں انشاءاللہ العزیز اس پر مختصر سا کلام کیا جائے گا. اللہ ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے روایت میں مسلم شریف کتاب المناقب سے عرض کرنا چاہوں گا، اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی طرف ہم چلتے ہیں. حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ سرکار کے صحابی ہیں، عرض فرماتے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے ہمارے درمیان خطبہ بیان فرمایا. فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، فانما انا بشر، کہ میں خلقت کے اعتبار سے ایک انسان ہوں اور بشر ہوں، اور اس پر بشری تقاضے نافذ ہوتے ہیں. فرمایا یوشک ان اتی رسول ربی فاجیب، ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ رب کا قاصد میرے پاس آئے گا اور میں اپنے رفیق اعلیٰ کی طرف سفر کروں گا. فرمایا لیکن سنیے، وانا تارک فیکم ثقلین، میں تم میں دو بہت بھاری چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، دین کا مغز اور اصل اور روح میں تمہیں بتا رہا ہوں. اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جس اس بیان کو جس پہرائے میں بیان فرما رہے ہیں، اس بات کو جس تسلسل میں بیان فرما رہے ہیں، اس پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے اپنے مقام کو بیان کر کے اور اپنے آپ کو اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد رفیق اعلیٰ حریم خدا میں تشریف فرما ہونے کی اس اہمیت کے ساتھ بیان کیا. محدثین فرماتے ہیں کہ یہاں پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت سے نیکی کی تما ہے اور امید ہے، اس اعتبار سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی وفات کا ذکر پہلے بیان فرمایا. فرمایا کہ میں انسان ہوں اور ہر نبی کو موت آئی ہے، اس نے دنیا سے پردہ کیا ہے، مجھ پر بھی ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ خدا کا قاصد میرے پاس آئے گا اور یہ روح میں خدا کے حوالے کروں گا اور فی رفیق اعلیٰ کی منازل میں طے کروں گا. فرمایا لیکن سنو، میں تمہیں ایک اہم بات بتا کر جاتا ہوں، اور میرا دنیا سے رخصت ہونا ایک بہت اہمیت کا متحمل ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بات کو اشارے میں سمجھائے تو تم سمجھ نہ پاؤ، کنایتن سمجھائے تو تم سمجھ نہ پاؤ. اس لیے میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بات کو بالکل کھول کر بتا دیا کہ اب دیکھو میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں اور یہ دو چیزیں میں تم میں چھوڑ کر جاتا ہوں، اس میں کوئی کنایا نہیں ہے، کوئی اشارہ نہیں ہے، بلکہ بالکل صریح لفظ میں سرکار نے اشارہ فرمایا کہ میں دو چیزیں تم میں چھوڑ کر جاتا ہوں جس کی اہمیت ایمان کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے بہت مضبوط ہے. اشارہ فرمایا اولہما کتاب اللہ، کہ تم خدا کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لینا، اللہ کے کلام کو مضبوطی سے پکڑ لینا. فرمایا فیہ الہدا والنور، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے کفر کے اندھیروں کو چاک کرنے کے لیے اپنے کلام میں ایسا نور رکھا ہے اور متلاشیان حق کے لیے ہدایت کا معیار رکھا ہے. فرمایا اس کو تم پکڑو, فخذو بکتاب اللہ واستمسکوا به, خوب سختی کے ساتھ قرآن کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ, قرآن کے پیغام کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ. فرمایا وہ اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, اور سب سے اہم یہ ہے اس کے بعد کہ میں تمہیں یاد دلاتا ہوں, تمہیں جتلاتا ہوں, تمہیں ابھارتا ہوں کہ میرے خاندان کے ساتھ محبت کرنا, میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا. فرمایا کہ قرآن کی ہدایت کو مضبوطی سے پکڑ لینا, اور میں خاص طور پر سکا بس لفظ نے فرمایا اذکرکم اللہ, میں اللہ کا واسطہ دے کر یہ اللہ کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے تمہیں اس بات سے ابھارتا ہوں کہ تم نہیں سمجھ سکتے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میری اہل بیت کی ضرورت تمہیں کتنی ہے. فرمایا کتاب کے دامن کو پکڑ لو اور میری اہل بیت کی محبت کو اپنے دل میں جما لو. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ یہ بالکل ٹھیک نہج ہے, سرکار نے بیان فرما دیا ہے. اس لیے اگر آپ اسلام کے 1400 سال سے زیادہ کے عرصے کا مطالعہ کریں اور معائنہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے ائمہ اور محدثین جو غیر اہل بیت میں سے تھے لیکن ان کا علمی ستارہ, ان کا علمی لیئر اگر علمیت کے سمندر اور افق پر جلوگر ہوا ہے تو اس میں پیچھے روح اور کام جو کار فرما رہی ہے وہ خاندان اہل بیت کی رہی ہے. بس پر یہ بات عرض کروں, حضرت حبر الائمہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت کہ امت کا تقریباً 3% حصہ آپ کی تکلیف کرتا ہے اور آپ کے سامنے سر جھکاتا ہے, آپ کے فتح کو لیتا ہے. آپ کے 100 بلکہ کئی 100 اساتذہ ہیں جن سے آپ نے علم دین حاصل کیا, لیکن فرماتے ہیں کہ میں نے علم کے لیے ہر راہ میں گردش کی, ہر استاد کے پاس گیا فقہ کے لیے, حدیث کے لیے, قرآن کے علوم کے لیے, لیکن فرمایا کہ علم تو میں پڑھتا رہا, اس کا نکھار ظاہر نہیں ہو رہا تھا, لیکن فرمایا جب میں حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ میں حاضر ہوا, حضرت امام باقر کے لخت جگر, حضرت امام زین العابدین کے پوتے, فرمایا کہ جب میں حضرت امام جعفر صادق کے دربار میں حاضر ہوا اور امام جعفر صادق نے مجھے دیکھ کر اپنی شاگردی میں قبول فرما لیا, 2 سال کا عرصہ, فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کی خدمت میں آپ کے سامنے زانو تلمس کو خم کیا. فرمایا کہ لو لا سنتانے لحلق النومان, فرمایا خدا کی قسم اگر نعمان بن ثابت ابو حنیفہ کو یہ 2 سال نہ ملتے کہ جو میں نے حضرت امام جعفر صادق کے سامنے گزارے ہیں تو نعمان اپنے علم کے تحت ہلاک ہو جاتا. فرمایا میرے علم نے جو مجھے نفع دیا اور مجھے علم سے جو آگاہی نصیب ہوئی اور قرآن کے علم نے جو مجھ پر فیضان کیا اور میں ایک عام کپڑا فروش نعمان سے امام اعظم ہوا, اس میں صدقہ اہل بیت کا ہے. فرمایا یہ صدقہ ہے حضرت امام جعفر صادق کا. اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے پھر اتنا قرب پایا, اتنا قرب پایا کہ حضرت امام باقر نے اپنے آخری وقت میں اور حضرت امام جعفر صادق کے ابتدائی وقت میں آپ کو اپنی مدرسے میں دعوت دی. سیدنا امام اعظم تشریف لے گئے, حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا خدا تجھ پر رحم فرمائے, تو میرے نانا کی ان سنتوں کو زندہ کرتا ہے جو سنتیں مردہ ہو چکی ہے. فرمایا نعمان یہ ہمارا قلم ہے اور یہ ہماری مہر ہے, آج سے اہل بیت کی طرف سے اگر کوئی فتویٰ دے گا تو ابو حنیفہ دے گا. تو الحمدللہ حنفی فقہ فقہ جعفریہ ہے. امام جعفر صادق نے جس کو اجازت مرحمت فرمائی فقہ کی اور جنہیں سند حدیث مرحمت فرمائی وہ ہمارے امام امام الائمہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت الرضوان ہے. فرمایا یہ ہمارا قلم, یہ ہماری مہر, اگر اہل بیت کی ترجمانی کے لیے عراق کی سرزمین پر ہم نے کسی کو تجویز کیا ہے تو وہ نعمان بن ثابت یعنی امام اعظم ابو حنیفہ ہے. تو پتا چلا اس روئے زمین پر اگر کوئی فقہ جعفری ہے تو وہ امام اعظم کا فقہ ہے. اس لیے کہ حضرت امام جعفر صادق سے فقہ لینے والے, اجازت لینے والے, اجازتیں بانٹنے والے, اپنے قلم دے کر اپنی شاگردی اور اپنی نیابت سے نوازنے والے حضرت امام جعفر صادق ہے اور حضرت امام اعظم کو یہ مقام عطا فرمایا ہے. یہی نہیں, آپ کے 2 شاگرد حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام محمد جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے بازو کہلائے ہیں, اس حدیث کی تشریح میں سارے حوالے پیش کر رہا ہوں کہ کتاب کو پکڑو اور میری اہل بیت کو پکڑو, ان کو چھوڑ دے گے تو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا, دین سمجھ میں نہیں آئے گا, پھر وہ یزیدیت ہوگی, وہ بولہاوی ہوگی. اگر محمدی دین کے پیروکار بننا چاہتے ہو اور پیغام محمدی کو لے کر عالم میں روشنی کرنا چاہتے ہو
تو پھر میرے اہل بیت کے آستانے پر حاضری دینا، آؤ گے تو عام آدمی ہوں گے، ان کی محبت کا رنگ چل گیا تو دنیا تمہیں امام کے نام سے یاد کرے گی. فرمایا ان کے ٹھوکروں سے امامت بڑھتی ہے، ان کے آستانوں پر جھکنے سے ایک عام شخص امام ہو جاتا ہے. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنے شاگردوں کو وصیت فرمائی تھی کہ اہل بیت سے درس لیا تھا، حضرت امام محمد حضرت امام اعظم کا اس پڑھتے، لیکن آپ بعد میں فرماتے کہ جاؤ سیدنا موسیٰ قادری سے بھی درس لو، جو حضرت امام جعفر صادق کے صاحبزادے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں کہ یہ گنبد پاک حضرت موسیٰ قادری کا ہے، قدموں میں امام اعظم کے شاگرد امام ابو یوسف آرام فرما رہے ہیں. یعنی حضرت امام جعفر صادق سے صرف امام صاحب نے استفادہ کیا، بلکہ حضرت امام ابو یوسف جو آپ کے شاگرد ہیں اور امام محمد، دونوں کو وصیت فرمائی کہ اگر صبغت اللہ خدا کے رنگ میں رنگنا چاہتے ہو اور اپنے آپ کو گویا کہ قرآن کے فیضان سے منور کرنا چاہتے ہو تو اہل بیت سے وابستہ رہو. یہ دونوں ہزار دو شاگرد آدھا وقت امام اعظم کے پاس گزارتے اور رات کا اکثر پہر حضرت موسیٰ قادری کے پاس گزارتے. تو سرکار نے فرمایا کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. آج دن سب انہوں نے تو پھیلایا، ان میں کوئی اہل بیت کا استاد نہیں تھا، ان میں کوئی یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنے والا نہیں تھا، اس میں کوئی یزید کو جنتی کہنے والا نہیں تھا. نہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ تھے، نہ حضرت امام ابو یوسف تھے، نہ حضرت امام محمد تھے، بلکہ حضرت امام شافعی علیہ رحمت رضوان. تو سیدہ نفیسہ کی اس قدر قدر فرماتے تھے کہ آپ نے کتاب العلوم کے اندر آپ نے ان کی بھی تعریف بیان فرمائی اور خود فرماتے ہیں کہ مجھ پر میرے علم نے رنگ کیا. شاگرد نے پوچھا کیسے؟ فرمایا کہ موسیٰ قادری کو تو نہ پا سکا لیکن ان کی قبر پر حاضری دیتا ہوں. امام شافعی فرماتے ہیں ان کی قبر پر حاضری دیتا ہوں. مشکات کے حاشیے میں نشاء عبد الحق بابی سے دہلی نے نقل کیا، فرماتے اپنے شاگردوں سے کہ میں نے شروع زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے مخصوص دربار کے بعد کسی قبر کو اتنا مجرم نہیں پایا جتنا مجرم میں نے حضرت امام جعفر شاگرد کے شہزادے موسیٰ قادری کی قبر کو پایا ہے. فرمایا وہ اس طرح فیض دیتے ہیں جس طرح زندہ فیض دیا کرتے ہیں. تو یہ دوسرا امام ہے، یہ دوسرا امام ہے حضرت امام گویا کہ شافعی علیہ رحمت رضوان. یہ عظیم ہستیاں ہیں. اگر حدیث کی دنیا کی طرف چلیں اور مقام کو دیکھیں کہ حدیث کے پیروکار کون، تو حضرت امام بخاری جس طرح ایک علمیت کا مقام رکھتے ہیں، ایک حیثیت کا مقام رکھتے ہیں، تو علامہ ابن خزامہ درود پاک پڑھی نے حوالہ میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں. یہ صرف اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ اہل بیت کو چھوڑ کر کوئی علم حاصل نہیں کر سکتا، اہل بیت کو چھوڑ کر نہ کوئی اہل سنت ہو سکتا ہے اور نہ وہ علم حاصل کر سکتا ہے. ان ائمہ نے دین کو پھیلایا ہے اور یہ ائمہ وہ ہیں کہ جن کے کندھوں پر اسلام کی بنیادیں ہیں. اور شر سے لے کر غرب تک دنیا امام شافعی کی ماننے والی ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت کی ماننے والی ہے، حضرت امام احمد کی ماننے والی ہے، حضرت امام مالک کی ماننے والی ہے، اور ان سب کی زبان خانوادہ رسول کی تعریف میں رقب ہے اور گویا کہ شرمسار ہے، خوشگوار ہے کہ ان کی زبان سے اگر کلمہ کسی خاندان کے حسن و جمال کے لیے نکلتا ہے تو وہ رسول عربی کا خاندان ہے. میں اس وقت تہذیب و تہذیب جو حدیث اہل سنت کی جو حدیثیں ہیں اس کے راوی کو پرکھنے کا جو معیار ہے، وہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب تہذیب و تہذیب راوی راوی کی جرح اور تعدیل کو بیان کیا. جب آپ حضرت موسیٰ قادری کے نقطۂ جگر، یہ تو حضرت امام باقر سے حضرت امام جعفر تک آئے تھے، پھر حضرت امام جعفر سے پھر حضرت موسیٰ قادری پر آیا ہوں، اب دیکھیے حضرت موسیٰ قادری کے بعد ان کے صاحبزادے حضرت امام علی رضا کا کیا مقام ہے. حضرت امام ابن خزیمہ، حضرت امام ابن خزیمہ وہ امام ہے کہ جن کے اہل سنت کے اندر ایک مشہور کتاب صحیح ابن خزیمہ موجود ہے. آپ لاکھوں محدثین کے استاد ہیں، بڑے بڑے ائمہ آپ کے سامنے سر جھکاتے ہیں، بلکہ اکثر علماء نے آپ کی کتاب کو بخاری کا مرتبہ دیا ہے. صحیح ابن خزیمہ، حضرت امام ابن خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ واللہ عنہ اپنا عمل بیان فرماتے ہیں، اور اس کو بیان کرنے والے امام بیہقی کے استاد ہیں، یعنی یہ امام بیہقی کے بھی استادوں میں سے ہیں اور ان کے استادوں کے استادوں میں سے ہیں. امام بیہقی کا نام تو آپ سنی روایات میں پڑھتے رہتے ہیں، اہل سنت کی حدیث کی کتابوں میں پڑھتے رہتے ہیں. ان کے استاد امام حاکم، جن کی تاریخ پیدائش ہے، تاریخ وفات ہے 405 ہجری، اور علامہ ابن خزیمہ جو ہے یہ ان کے استادوں میں سے ہیں، استادوں کے استادوں میں سے ہیں، یعنی اولین محدثین کی جماعت میں جو اولین کریم ہیں جنہوں نے اہل سنت کی احادیث کو مرتب کر کے آگے پہنچایا. ان کی سری فہرست پر گویا کہ حضرت امام ابن خزیمہ علیہ رحمت کا نام آتا ہے، جن کا لقب ہے امام اہل الحدیث، یعنی محدثین کی جماعت میں سب کے امام ہیں. یہ مقام ہے حضرت امام ابن خزیمہ کا. آپ کے متعلق حافظ ابن حجر السلامی حضرت امام علی رضا کی تعارف میں اور ان کے بیان میں نقل فرماتے ہیں کہ قال الحاکم نشاپوری, امام بخاری امام بیہقی کے استاد امام حاکم یہ کہتے ہیں کہ سمعت ابا بکر بن محمد بن معمل بن حسن بن عیسیٰ, میں نے یہ محدثین کی پے در پہ جماعتوں سے یہ باتیں سنی ہیں. ابو بکر سے سنی جو محمد بن معمل ہے, پھر ان کے شیخ سے سنی جو حسن ہے, پھر ان کے شیخ سے سنی جو حسن بن عیسیٰ ہے. یہ سارے محدثین نے مجھے تواتر سے یہ بات بتائی. کون کہہ رہا ہے؟ امام بحقی کے استاد. وہ کہتے ہیں کہ جناب, حالانکہ امام بحقی کے استاد خود بہت بڑے محدث ہیں کہ جن کی شاگردی میں امام ابو بکر بحقی جیسا آدمی ہو, جنہوں نے سنن الکبریٰ اور شاہ الامام جیسی کتابیں لکھی ہو, جو اہل سنت و جماعت سرکار کے فرامین کا اتنا عظیم مجموعہ ہے, تو حضرت امام حاکم کہتے ہیں کہ مجھے درجنوں محدثین سے یہ روایت پہنچی ہے, یہ بات پہنچی ہے. پوچھا کیا بات پہنچی ہے؟ اس میں اہل بیت کا بھی مقام دیکھیں اور ان کے مزارات کی قدر کو بھی دیکھیں. فرما یقول خرجنا مع امام الاہل الحدیث, یہ الفاظ ہے, ہم اہل حدیثوں کے امام. اہل حدیث کسی چوتھے دن قربانی کرنے والے کا آدمی کا نام نہیں ہے. اہل حدیث اس گروہ کا نام ہے جس گروہ کے اندر اتنے آدمی ہوں جن کو لاکھوں حدیثیں یاد ہوتی ہیں. جس طرح کسی مکتبے کے اندر حافظ حفاظ حضرات رمضان سے پہلے تیاری کرتے ہیں, حدر کرتے ہیں, مشق کرتے ہیں, ایک دوسرے کو سناتے ہیں, تو کہا جاتا ہے کہ جناب ہذا جماعت من الحفاظ, حفاظ القرآن, یہ حافظ قرآن لوگوں کی جماعت ہے. یہ نہیں کہ جس نے ایک سورت یاد کر لی وہ آگے پھر رہا ہوں اپنے نام کے آگے حافظ جی لگا کر, اس کو حافظ جی نہیں کہا جائے گا. اس کو کہا جائے گا حافظ وہ ہوتا ہے جسے قرآن پورا یاد ہو, قرآن پورا یاد ہو. تو علوم قرآن میں حافظ اس کو کہتے ہیں جسے قرآن یاد ہو, اور حدیث کی دنیا میں حافظ اس کو کہتے ہیں جسے ایک لاکھ حدیث یاد ہو, جسے ایک لاکھ حدیث ماں سند کے یاد ہو. تو اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ جناب کسی محدث کے نام کے آگے لکھا ہوتا حافظ الحدیث, تو حافظ الحدیث سے مراد یہ کہ اسے ایک لاکھ حدیث ہے مکمل تمیز اور سند کے ساتھ یاد ہو. اور قرآن کا حافظ کون ہوتا ہے؟ جسے قرآن اسلام کے علیف سے لے کر مناس کے سین تک یاد ہو. لیکن اگر کسی صرف سورہ فاتحہ یاد ہو اس کو حافظ جی کہا جائے گا؟ اگر وہ اپنے نام گلے میں ہار ڈال کر دنیا کو حافظ جی کہتا رہے گا تو کیا اس کے حافظ جی کہنے سے وہ حافظ جی ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا. اسی طرح چند حدیثیں یاد کرنے والا اہل حدیث نہیں ہوتا, بلکہ یہ علماء جنہیں لاکھوں حدیثیں یاد ہیں, یہ جس مجمع میں بیٹھ کر ایک ایک حدیث پڑھتا ہے, میں نے ابو ہریرہ سے روایت سنی, وہ روایت پڑھتے ہیں تو دوسرے سے پوچھتے ہیں تم نے سنی؟ اس نے کہا میں نے سنی, لیکن ابو ہریرہ کی اس شاگرد سے نہیں فلانے شاگرد سے سنی. تیسرا کہتا ہے میں نے بھی سنی ہے لیکن ابو ہریرہ کی اس شاگرد سے نہیں اس شاگرد سے سنی. اب یہ حدیث کی قسمیں بننا شروع ہو جاتی ہے. تو جہاں اس مجمع میں سرکار کے کلام کے حفاظ بیٹھے ہو, سعید ابن خزیمہ کے مصنف امام ابن خزیمہ اس جماعت کے امام, تو آپ اندازہ لگائیں ان کا کتنا عظیم مقام ہے. تو حضرت امام حاکم بھی ان کو امام کہتے ہیں. فرماتے ہیں کہ یہ سارے محدثین امام الاہل الحدیث حضرت امام ابن خزیمہ کے ساتھ جا رہے تھے. پھر آگے خود تعارف کرتے ہیں کون ابن خزیمہ. فرما ابی بکر ابن خزیمہ, ابی بکر ابن خزیمہ امام ابو بکر بن خزیمہ جنہوں نے سید ابن خزیمہ لکھی ہے, اور ان کا وصال 311 ہجری میں ہوا ہے. کتنے؟ 311 ہجری. امام بخاری سے 25-30 سال لگ بھگ ہی ہے, زیادہ کا فاصلہ نہیں ہے, بالکل قریب کا فاصلہ ہے. 311 ہجری آپ کا سنے وصال ہے. فرمایا وہ عادیل ہی ان کے ساتھ ان کے قریبی شاگرد بھی تھے اور وہ جا رہے تھے. فرمایا کہ ما جماعت من مشائخہم, ساتھ میں بہت سارے عراق کے علماء بھی تھے, جو ان کے ساتھ مشائخ بھی تھے, علماء بھی تھے, محدثین بھی تھے. یہ کہاں جا رہے تھے؟ فرما ذاکا متفافرون الى زیارت قبر علی بن موسیٰ رضا بالطوس. یہ امام علی رضا کی مزار کی زیارت کے لیے مشہد جا رہے تھے. بولو سبحان اللہ. یہ آوازیں بچا کر مت رکھو, بولو سبحان اللہ. یہ آج اہل بیت کی محفل جمعے کا خطاب نہیں ہے, بولو سبحان اللہ. فرمایا کہ یہ حضرت امام علی رضا جو اہل بیت سے محبت رکھتا ہے, اس میں دیوانگی ہونی چاہیے ان کا نام لینے کے لیے. فرمایا امام علی رضا, مشہد کا پہلے نام تھا طوس. تو فرمایا یہ مشائخ عراق سے سفر کر کے جا رہے ہیں, مشائخ بھی ہے محدثین بھی ہے. پوچھا جی کہاں جا رہے ہو؟ کہا داتا صاحب کا عرس ہے. کہا پوری ٹرین بک کی ہے؟ کہاں پوری ٹرین بک کی ہے. کہ ہماری جماعت والے تو نہیں جاتے. ہم نے کہا محدثین کے ماننے والے اس لیے جاتے ہیں کہ جہاں خدا کا ماننے والا موجود ہوتا ہے وہاں ٹرینیں بک کر کے جائی جاتی ہے. یہ اہل حدیث یعنی محدثین کا امام امام ابن خزیمہ قافلے بک ہو رہے ہیں, قافلے بن رہے ہیں, جن میں عام بستر اٹھانے والا نہیں, مشائخ موجود ہیں, محدثین موجود ہیں, جن کے لاکھوں شاگرد ہیں حدیث میں, وہ پیچھے ہاتھ باندھ کے چل رہے ہیں حضرت امام ابن خزیمہ کے. کہاں جا رہے جی؟ فرمایا قبر زیارت قبر علی بھی مسارا صلوات اللہ علیہ و جدہ ہے, کہ اللہ درود بھیجے ان کے دادا پر اور ان کی ذات پر کہ ان کا مدار جو مشرق میں ہے ان کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. پہنچ گئے جی, کیا دیکھا وہاں پر؟ اہل سنت قبر پوجا ہے. میں نے کہا نیا دھرم تم لے کر آئے ہو. امام احمد رضا نیا دھرم لے کر نہیں آیا معذرت کے ساتھ, امام احمد رضا وہ دین لے کر آیا ہے جو تواتر سے چلا ہوا ہے. کہتے جی یہ کیا تم قبر پوجے کے والی بات کرتے ہو, مسجد میں کیوں نہیں آتے, مزاروں کا مزاروں کو ہی کیوں ڈھونڈتے ہو؟ ہم نے کہا ان رحمت اللہ قریب المسلمین, اللہ فرماتا ہے میری رحمتیں میرے محبوبوں کے پاس ہیں. اس کی مسجدوں کو بھی اس کے محبوبی آباد کرتے ہیں, اس کی مسجدوں کو بھی وہ آپ کے ناموں سے آباد نہیں ہوتی, اس کے محبوبوں کے نام سے آباد ہوتی ہے, اس کے محبوبوں کے ذکر سے آباد ہوتی ہے. فرمایا جب سب پہنچ گئے مشق, توجہ چاہوں گا, سب مشق پہنچ گئے تو کیا کیا ان لوگوں نے؟ حضرت سارے محدثین کہتے فرائے تو من تعظیم ہی ہم تھوڑے شزدر رہ گئے. امام ابن خزیمہ کی دیوانگی کو دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ آپ کو مسند پہ بیٹھنے والے عالم ہیں, شاگردوں کا تانتا بندھا رہتا ہے آپ کے سامنے, آج تو یہ ہے کہ نہ سر پر امامہ ہے اور نہ پاؤں میں جوتی ہے, یعنی دیوانگی کا سما ہے. اور حضرت موسیٰ قاضی رحمت اللہ علیہ کے لخت جگر کے دربار پر حاضری ہے. فرمایا کہ ہم نے دیکھا کہ وہ امام جو جبا قبا دستار میں ہوتا ہے آج درویشانہ لباس پہن کر امام علی رضا کی مدار پر جا رہا ہے. فرمایا فرائے تم ان تعظیم ہی یعنی ابن خزیمہ لچل کل بک آتے وہ تباب رہا وہ تبر رہا ان کہا ماں تخیر نہ, ہم نے اپنے امام ابن خزیمہ کو جو اہل حدیث کے امام ہیں, فرمایا کہ آپ کی مدار کی نہیں بلکہ مزار کے باہر جو زمین ہے اس کا اتنا ادب کرتے ہوئے دیکھا کہ ہماری عقل حیران ہو گئی کہ محدثین میں ایسا ولی موجود ہے. تو یہ اہل سنت کا مذہب ہے, یہ ہے اہل بیت کے عاشق. فرمایا میرے آقا نے کہ قرآن اور اہل بیت ساتھ ساتھ ہیں, قرآن اور اہل بیت, جس نے میرے آقا کی مراد کو سمجھ لیا وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہو گیا, وہ حضرت امام ابن خزیمہ ہو گیا. یہ محدثین کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے کہ جس وقت آپ پہنچے قبر کی تعظیم کرنے لگے. میں صرف ایک سوال کے طور پر پوچھتا ہوں ان علماء سے کہ جو صحابہ کے مزارات کو توڑتے ہیں اور کہتے ہیں جی اس سے شرک لازم آتا ہے, اور وہ خود ان کی زبان ان کی تعریف کرتے ہوئے یعنی امام ابن خزیمہ کی تعریف کرتے ہوئے سعودی علماء کی زبان رکتی نہیں ہے کہ شیخونا امامونا استادونا. میں نے کہا یہ ہمارا کس کھاتے میں جائے گا؟ پھر صرف ان کا نام لے کر چندہ جمع کرنا ہے, گروہ بندی کرنی ہے یا عقیدہ بھی بنانا ہے؟ تو جس کو امام ابن خزیمہ کہا جا رہا ہے وہ سہارا نہیں بلکہ اہل بیت کی اولادوں میں سے اولاد حضرت امام علی رضا کی قبر کتنی تعظیم کرتے ہیں, اتنی توقیر کرتے ہیں, قبر ہی کی نہیں بلکہ قبر کا حصہ اور وہ مسجد اور احاطہ جہاں سے شروع ہو جاتا ہے, تو آپ جوتے اتار دیتے ہیں بڑے ادب سے, ڈر کر روب کر کے آپ کے گنبد کی خشیت, آپ کے مزار کی خشیت, اور اس کے روب میں ڈوب کر تعظیم میں مزار پر حاضری دیتے ہیں. تو جو سرکار کی اولاد کے مزار کی اتنی تعظیم کرتا ہوگا تو جب یہ امام سرکار کے دربار پر پہنچتا ہوگا تو اسے یہ 300 ریال کے رومال ڈالنے والے کہتے ہوں گے کہ دعا ادھر کرو, دعا ادھر کرو جی, یہاں کعبہ نہیں کعبہ وہاں ہے, قبروں کی تعظیم سے شرک ہو جاتا ہے. میں نے کہا جس کو تم امام اہل الحدیث کہتے ہو, اپنا شیخ کہتے ہو, الحمدللہ ہم ان کو اپنا شیخ بھی کہتے ہیں, صراط الذین انعمت علیہم کا مزاج بھی کہتے ہیں, اپنا امام بھی کہتے ہیں, اور ان کے عقیدے کو بھی اپناتے ہیں. حضرت گرامی یہاں پر دیکھیں آپ, ایک اور آخری ہمارے سوال سے سنیں جس پہ آپ کو مزارات کی دلیل بھی ملے گی اور اہل بیت کا مقام بھی ملے گا. مل کر کہیے میرے آقا نے کیا فرمایا, کتنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. مل کر کہیے کتنی چیزیں؟ ایک اللہ کی کتاب اور ایک اللہ کی کتاب اور ایک دوسرا حوالہ سنیے, صحیح ابن حبان کتاب الثقات, اس کتاب کا نام ہے کتاب الثقات. ثقہ کہتے ہیں اس راوی کو کہ جس میں کوئی عیب نہیں ہوتا. تو امام ابن حبان کے شاگردوں نے کہا کہ حضرت ہم کسی بھی کتاب کو اٹھاتے ہیں تو ہم اس کو ٹٹولتے ہیں تو ایک راوی صحیح ہوتا ہے تو دوسرا ضعیف ہوتا ہے, آپ اتنے بڑے امام ہیں کوئی ایک ایسی کتاب لکھیں کہ جس میں سارے صحیح راوی کو جمع کر دیں, اور ہم کہہ سکے کہ جو راوی اس میں نہیں وہ ضعیف. اس کتاب کی اہمیت دیکھیے تو حضرت ابن ہبان نے کتاب الثقات نامی کتاب لکھی کہ یہ وہ کتاب ہے جس طرح شمس الدین زہری نے تذکرۃ الحفاظ لکھی, تو اسی طرح حضرت ابن ہبان نے کتاب لکھی کتاب الثقات, یعنی میری وہ کتاب ہے کہ جس کو کھول کے پڑھو, آنکھ بند کر کے صرف راوی کا نام دیکھو, جس راوی کو میں اپنی کتاب میں لے لوں اس سے پھر حدیث لے لیا کرو. فرمایا کہ وہ راوی پھر رامزی نہیں ہوگا, خارجی نہیں ہوگا, بد مذہب نہیں ہوگا, بھولنے والا نہیں ہوگا, خلط ملط کرنے والا نہیں ہوگا, بلکہ میں نے وہ سارے راوی اپنی محنت سے جمع کر دیے ہیں جن سے حدیث لی جائے گی اور جس سے شریعت بنائی جائے گی. کتاب الثقات کے اندر یہ امام علی رضا کا ذکر کرتے ہیں, کیونکہ یہ تو ثقاؤں کے امام ہے اور امام علی رضا نے بھی حدیث بیان کیا ہے. تو حضرت امام ابن حبان جب حضرت امام علی رضا صلوات اللہ علیہ وجدہ, حضرت امام علی رضا جو ابھی اس وقت مسجد میں آرام فرما رہے ہیں, تو ان کا جب ذکر آیا تو پوری تفسیر حضرت امام ابن حبان نے لکھی کہ انہوں نے اتنی حدیث بیان کی, اتنے شاگرد تھے, اتنا مقام تھا. آخر میں چلتے ہوئے فرمایا کہ میں ایک حیران کر دینا واقعہ لکھنا چاہتا ہوں تاکہ قاری اس کو پڑھیں اور دیکھیں کہ اہل بیت کا کیا مقام ہے. میں حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, کتاب الثقات جلد نمبر 9 صفحہ 340. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ صحیح ابن حبان کے مصنف, کتاب الثقات کے مصنف علامہ ابن حبان فرماتے ہیں, علامہ ابن خزیمہ کے حوالے سے جو حوالہ حضرت ابن حجر عسقلانی نے بھی آپ نے سماعت فرمایا, علامہ ابن حبان کا نقل کیا ہے, اسی طرح امام ابن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کلمات اب کتاب الثقات میں آتے ہیں کہ حضرت علامہ ابن خزیمہ محدثین کے امام وہ شاگردوں سے کہنے لگے, یہ پھر انہوں نے عراق چھوڑ دیا تھا اور آ کر مشرق میں بس گئے تھے, عراق چھوڑ دیا تھا کہ کب بار بار آؤں گا. فرمایا یہی پڑھا رہوں گا کہ روزانہ بھی حاضری ہو عرس میں بھی حاضری ہو. فرمایا اب اپنا شہر ہی چھوڑ دیا, آ کر طوس میں آباد ہو گئے. طوس میں آئے تو آپ کے پاس پیسے نہیں تھے, بڑے پریشانی تھی, بڑی تکلیف تھی, لوگوں کو جانتے نہیں تھے. ایک مقام ایسا آیا کہ آپ مشد اور خراسان کے عظیم محدثین میں آپ کا شمار ہوا. آپ کے شاگردوں نے پوچھا حضور اللہ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا ہے, یہ مقام تو کم لوگوں کو ملتا ہے. آپ نے فرمایا اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. کیا فرمایا؟ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. فرمایا قد زرت مرارا کثیرا, میں بس امام علی رضا کی قبر پر کثرت سے جاتا ہوں. امام علی رضا کی قبر پر, یہ سنی ہے سنی, یہ اہل سنت ہے, ذرا امام علی رضا کی تعریف کرو, لوگ کہتے ہیں یہ سنی کا شیعہ ہو گیا ہے. ہم نے کہا یہ اہل سنت کا مذہب ہے, آپ کو غلط روش بتائی جا رہی ہے, اہل سنت کا مذہب ہے. جب سرکار نے فرما دیا کہ کتاب اللہ اور میری اہل بیت لازم منظوم ہے, تو یہی تو اہل سنت ہے, یہی تو اہل سنت ہے. اہل سنت کا امام امام ابن خزیمہ کہتے ہیں کہ آج جو دنیا میرے پیچھے چل رہی ہے اور شرف سے لے کر حرف تک میرے شاگرد پھیلے ہوئے ہیں, اس میں میرا کوئی کمال نہیں. فرمایا بس میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا تھا کہ میں حضرت امام علی رضا کی قبر پر جاؤں گا. فرماتے ہیں غور سے سنیے, ان لوگوں کی عمارت یہاں کیسے گرے گی جنہوں نے غلط عقیدہ رکھا ہے کہ مزاروں پر جانا شرک, وہاں پر حاجت مانگنا شرک. فرماتے وما حلت بھی شدہ, جب مجھے کوئی تکلیف پہنچتی, کیونکہ میں نے تو نیا نیا آیا تھا, مجھے کوئی پریشانی ہوتی, مجھے کوئی مسائل آتے, مشکلات ہوتی, فی وقت مقام بھی طوس, کہ جب میں طوس آیا تھا, مشد آیا تھا, تو میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا. کیا کرتے آپ؟ فرمایا فزور تو قبر علی بھی موسیٰ روا صلوات اللہ علیہ, میں اپنی مشکل لے کر حضرت امام علی رضا کی مزار پر پہنچ جاتا, حضرت امام علی رضا کی مزار پر پہنچ جاتا. فرمایا وہاں پہنچنے کے بعد دعوت اللہ اذانت عنی, کہ میں ان کے قرب میں جا کر اللہ سے دعا کرتا کہ یا اللہ ان کے وسیلے سے میری حاجت کو پورا کر دے. فرمایا والا وزارت انی تلک شدہ, فرمایا وہذا شیء جانتا ہوں مرارن کثیر فبجت تو ہاں کرنا, میرے شاگردوں یہ ایک دفعہ کی بات نہیں, ہزاروں دفعہ مجھ پر پریشانی آئی اور ہر دفعہ میں مزار پر جا کر دعا کرتا رہا, فبجت تو مرارن کثیر فبجت تو ہاں کرنا, ہر دفعہ میری دعا قبول ہوئی اور میں نے اس کو کئی دفعہ پایا ہے. تو یہ محدثین کا امام حضرت امام ابن خزیمہ علیہ رحمت الرضوان حضرت امام علی رضا کی شان بیان کر رہا ہے, گھرانے کی شان بیان کر رہا ہے. تو آئیے مل کر پڑھیں, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور سب گھرانہ نور, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اور یہی شان قرآن مجید فرقان حمید نے
میں آخری جملے اس طرف کہہ کر پھر مولا کائنات کی طرف آتا ہوں اور آخری جملے اہل بیت کی شان میں پیش کر کے جانا چاہوں گا تو جو میری طرف رکھیے گا. قرآن نے یہ عام قاعدہ بیان کیا ہے, اہل بیت کی بزرگی آپ دیکھیں, میرے آقا کی جہاں رفعت ہے وہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا, اس لیے کہ رفعت اور قرب یہ میرے آقا کے قریب ہونے کا نام ہے. مقام کوئی شے نہیں, مقام میرے آقا بانٹتے ہیں, مقام میرے آقا بانٹتے ہیں, جو ان کے جتنا قریب ہوتا ہے وہ مقام میں اعلیٰ ہو جاتا ہے. شاہ عبداللہ مودی سے دہلی فرماتے ہیں کہ مسجدوں میں نماز پڑھنے کا ثواب سیدھی صف میں زیادہ ہے, سیدھی جانب زیادہ ہے. فرمایا لیکن جب مدینے چلے جاتے ہیں تو بائیں جانب زیادہ ہو جاتا ہے. پوچھا گیا حضور کیوں, فرمایا بائیں جانب روزہ رسول ہے. فرمایا جو جتنا روزہ رسول کے قریب ہوگا اس کی نماز اتنی قبول ہو جائے گی. لا ورب بلس ایسی بات نہیں, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری سنیے والا نعرہ ہونا چاہیے جی. اہل بیت سے جس کو علی سے محبت نہیں وہ تو منافق ہے. نعرہ یا علی سرکار کی صلوات و سلام. شاہ عبداللہ فرماتے ہیں مودی صدیری علیہ رحمت, جو آپ کے مدار سے جتنا قریب ہوتا ہے اس کا درجہ اتنا بلند ہوتا چلا جاتا ہے. تو خدا کی بارگاہ میں جو قرب ہے وہ دربار مصطفیٰ سے بیٹھتا ہے. میرا امام کہتا نا کہ بخدا خدا کا یہی ہے در, نہ کوئی اور مفر نہ کوئی مقر, جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. اس کو مرتبہ نہیں ملتا خدا کی بارگاہ میں جس کو بھی قرب ملا ہے. اللہ نے سارے مقام اپنے محبوب کے پاس رکھ دیے ہیں, جو جتنا قدموں کے قریب ہوتا ہے اتنا بڑا مقام پاتا ہے, اتنا بڑا مقام پاتا ہے, اتنی بڑی منزلیں پاتا ہے. قرآن کہتا ہے سا انیب سک ربو کا مقام محمود, سمجھو ہے قرآن پڑھنا ہو پندرہ پارہ ہے. اصا انیب سک ربو کا مقام محمود, اکثر آپ تلاوت میں بھی سماعت فرماتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی نماز میں وہ آیتیں پڑھیں جس میں محبوب کی شان بیان کی گئی ہے. پورا قرآن ہی محبوب کی شان ہے, لیکن مزہ آتا ہے جب خدا کے سامنے کھڑے اور کہیں ولو انہم ظلموا انفسہم, اسی کے وعدے کو ہم ذکر کریں اور اپنی بخشش کو چاہیں. جب خدا کے سامنے کھڑے اور پھر کہیں اصا ہی بس اگر ابو کا مقام محمود, خدا کے سامنے کھڑے اور کہیں ما کان محمد, خدا کے سامنے کھڑے اور کہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا وہ مبشرا ونذیرا, تو اس میں گویا کہ وجدان اور ہے, اس میں کیفیت اور ہے, اس میں دلوں کی جلا اور ہے, باہر پڑھنے کی اور لذت ہے, خدا کے سامنے پڑھنے کی اور لذت ہے. تو اپنی نمازوں کے اندر سورہ کوثر کو کثرت سے پڑھا کریں, بے شمار فوائد پائیں گے. سورہ آل عمران کثرت سے پڑھا کریں, سورہ قریش کو کثرت سے پڑھا کریں, اور گستحان رسول پر لعنت کے لیے سورہ تبت کے ادا کثرت سے پڑھا کرے, اس لیے کہ میرے آقا کا بھی طریقہ رہا ہے. اور سورہ تبت کے ادا کے اندر رب کریم نے یہ بات بتا دی کہ میں ستار ہوں, پردہ ڈالنے والا ہوں, لیکن جو میرے محبوب کی طرف انگلی اٹھاتا ہے تو میں اپنے کلام میں اس کی تعبیر کرتا ہوں اور قیامت تک اس سے پردہ اٹھتا رہتا ہے. پھر اس کے عیب جوئی کرنا, اس کے عیب کو ظاہر کرنا, یہ خدا کی سنت ہو جاتی ہے. یہ کیونکہ بعض لوگ بڑے شریف بنتے, ہم نے کہا اتنا شریف بنو جتنا خدا بننے کا ہے, کیونکہ خدا کے بتائے ہوئے طریقے سے زیادہ فاسٹ ہو جاؤ گے تو وہ شرافت نہیں ہوگی, پھر وہ شیطانیت ہو جائے گی. وہ شرافت نہیں ہوگی, وہ شیطانیت ہو جائے گی. اللہ نے فرمایا کسی مسلمان کا ایک پردہ رکھو اللہ تمہارے ستر پردے رکھے گا. سرکار کی حدیث ہے ستر پردے رکھے گا, لیکن اللہ فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. ایک ایک چیز رب کریم نے بیان فرمایا عتل بعد ذالک ذلیل, محبوب یہ کیا تیرے سامنے منہ دکھاتا ہے, اس سے پوچھ تیرے بابا کیا نام ہے, پوچھ اس سے, محبوب یہ ذلیل ہے. تو رب کریم جو فرماتا ہے مسلمان کے عام راز پر پردہ ڈالو, عام راز پر, کہ جس سے اس کی عزت حقیقی وابستہ نہ ہو, تو اللہ تمہیں ستر تمہارے پردے ڈال دے گا تمہارے گناہوں پر. تو یہاں تو جس کا باپ نہ ہو تو یہ اس کی اصل خطا, اصل خطا ہے, اس پر عیب ڈالنا تو اچھا ضروری ہے. لیکن ولید بن مغیرہ وہ ساق رسول تھا, تو قرآن نے کہا ذلیل محبوب یہ زنا سے پیدا ہوا ہے, اس کا باپ نہیں ہے. یہ قرآن کہتا سورہ قلم میں, یہ گالی نہیں ہے شیر صاحب, گالی نہیں ہے منبر رسول سے گالی نہیں دی جاتی. میں پھر کہوں گا اتنے تیز بنو جتنا خدا نے بننے کے لیے کہا ہے, اتنے بزرگ بنو جتنا خدا نے بننے کے لیے کہا ہے. اتنے بزرگ نہ بجے نہیں, کسی کو خلاف نہیں بولنا. میں نے کہا خدا تو اور کہہ رہا ہے, خدا کا دین اور تمہارا دین اور ہے. خدا تو کہہ رہا ہے اتل دن بادہ ذالک کا ذہنی, تو کہتا نہیں ہم تو نہیں کہہ سکتے. یہ شاہ صاحب نے مسجد میں بیٹھ کے کیسی بات کر دی, ہم نے کہا خدا نے قرآن میں کر دی. اور مزہ کر رہے جب قرآن پڑھا جائے تو آیتیں بھی پڑھی جاتی, پھر نماز میں کر دی. تو اپنے آپ کو اتنا تیز نہیں کرنا چاہیے کہ وہ خدا کی تیزی سے بڑھنے کی کوشش کرے.
اور وہ زیادہ بزرگ بننے کی کوشش کرے. اللہ نے فرمایا ابلیس سجدہ کر آدم کو, تو وہ زیادہ تیز ہو رہا تھا. نہیں اللہ تجھے ہی کروں گا. اللہ نے فرمایا نہیں آدم کو کر. نہیں سر تیرے لیے بنائے تجھے ہی کروں گا. اللہ نے فرمایا کر سجدہ آدم کو, تو کہ اللہ تجھے کروں گا. دیکھو بہت زیادہ وہ تیز ہو رہا تھا. اللہ نے فرمایا آدم کو میں کہہ رہا ہوں سجدہ کرنے, یہ سر تو نے بنایا, جان تو نے دی, تجھے ہی سجدہ کروں گا. جبریل تو کیا کہتا ہے کہ یا اللہ تجھے بھی سجدہ, تیرے محبوبوں کو بھی سجدہ, تیری بھی تعظیم, تیرے محبوبوں کی تعظیم. اللہ نے فرمایا جبریل تو اس بزرگی پر رہا جس کا میں نے حکم دیا تھا, اور یہ اس بزرگی کے حق کو توڑ گیا, زنجیر ڈالو کھینچے اس پر. ابا و سکبرا وکان من الکافرین, پہلے تو فرمان بردار تھا جبریل, وکان من الکافرین, لیکن تو میرے بتائے ہوئے طریقے سے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے. پہلے کافر نہیں تھا, اب تو کافر. تو دیکھیں سارا حال پہلے گزر چکا ہے, ہم نے اتنی بزرگی اختیار کرنی ہے جو خدا نے کہا ہے. کیونکہ خدا کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ گئی تو بزرگی نہیں ہوتی ہے, وہ دہریت ہوتی ہے, وہ شیطانیت ہوتی ہے. تو لہٰذا یہاں پر آپ غور سے ملاحظہ فرمائیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مقام بانٹتے ہیں قرب کا, قرب کا مقام بانٹتے ہیں. جو سرکار کے جتنے قریب ہوتا ہے اس کا مقام اتنا بلند ہوتا چلا جاتا ہے. قرآن کہتا ہے آسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا, محبوب یہ آسا, لعلہ, لیتا, یہ الفاظ عربی میں شک کے لیے آتے ہیں, ایسی بات کرنے کے لیے. آسا ہاں دیکھیں گے بعد میں کر لیں گے, یعنی وسوق کے لیے نہیں آتے. لیکن سارے علوم القرآن کے ماہرین نے یہ بات لکھی کہ جب رب اپنے لیے اسی کا استعمال کرے یا اپنے محبوب کے لیے کرے تو اس میں ہاں کر لیں گے, یہ کر لیں گے, وہم شک کی بات نہیں, یقین پر ہوتا ہے. رب کا مقام محمودا, محبوب یقین کر, یہ کافر تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ایک وقت ایسا آئے گا کہ میں بھی ہوں گا اور میری خدائی بھی ہوگی, میں بھی ہوں گا میری خدائی بھی ہوگی, اور سارے کھڑے ہو کر کیا کریں گے, مقام محمودا, ایسا مقام دوں گا کہ سب کھڑے ہو کر میری خدائی کے لوگ واہ 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 تیرے مقام کی کریں گے. ہم نے کہا دیکھو آج حبیب مسجد میں پانچ منٹ ہم کہتے ہیں کہ آؤ سرکار کی شان کی واہ واہ کرو, بولے نہیں نہیں کیا بیٹھ کر نہیں ہو سکتا, بیٹھ کر نہیں ہو سکتا. تو ہم نے کہا اچھا بیٹھ کر نہیں ہو, علاقے کے ناظم کے ساتھ ملنے جاتے ہو تو جو وہ آ جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر نے کہا کیوں کھڑے ہو گئے, ادب کے خلاف ہوں, ان کو اتنی سی کرسی ملی ہے تو یہ ادب کے خلاف ہوں. میں نے کہا امام الانبیاء جن کے گھر سے روحانی اور ظاہری ساری کرسیاں بٹتی ہیں, سارے منصب بٹتے ہیں, تو اس کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکا تو ان کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا, تو خدا کی بارگاہ میں بلند نہیں ہو سکتا. فما آسا آئیے باسا کا, اگر رسول کے سامنے کھڑے ہونے سے خدا ناراض ہوتا تو خدا رسول کو یہ مقام کیوں دیتا کہ ساری خدائی کھڑے ہو کر اس کی واہ واہ کر رہی ہے. حامد کہتے ہیں واہ 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 کرنے والے کو, اور محمود کہتے ہیں جس کی واہ 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 کی جائے. نبی کریم شاہ فرماتا آسا آئیے باسا کا ربو کا مقام محمودا, محبوب آنے والا ہے وہ دن جس دن میری ساری خلق تیری واہ واہ کرے گی. علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ عرش کے ساتھ سرکار کی کرسی لگے گی. پھر کیا کرو گے, مصطفیٰ جانے رحمت پڑھو گے نہیں پڑھو گے, پھر تو پڑھنا پڑے گا. جو پڑھے گا اس کو نجات ملے گی. جو کہے گا یہ کہ کعبے کے بدرود گزار تم پہ کرو درود, اس وقت جب سرکار عرش کے ساتھ کرسی, امام قرطبی لکھتے ہیں احکام قرآن میں, اہل سنت کے قدیم اماموں میں سے ہیں, فرمایا کرسی لگے گی اور اس پر سرکار جلوگر ہوں گی. سبحان اللہ, جب سرکار اس کرسی پر بیٹھیں گے تو رب پھر خود پڑھے گا اسا ائی بسا کر ربو کا مقام محمود. محبوب ہم نہ کہتے تھے کہ ہم تجھے وہ مقام دیں گے کہ ہماری ساری خدائی تیری واہ واہ کرے گی. محبوب دیکھ دیکھ آج ساری خلق کھڑی ہوئی ہے, ساری خلق کھڑی ہوئی ہے اور کیا کہہ رہی ہے کہ یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا. کیا کہہ رہی ہے کہ یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا کہ جو کچھ خدا کا وہ مصطفیٰ. یہ کہہ دیا آج جو یہ ترانے گنگنا رہا ہوگا اور جو اس بات اور مغز کو لے کر چل رہا ہوگا اس کی کامیابی ہوگی, اس کی سربلندی ہوگی. پھر تم اپنی توحید بچانا. یا اللہ دیکھ آج تو قیامت کا دن ہے, آج تو فیصلے کا دن ہے, آج تو صرف تیری ذات کا ہی تعارف ہونا چاہیے, آج تو کوئی دوسرا نہیں آنا چاہیے. اللہ نے فرمایا تعریف کرو, اب مولا دوسرا نہیں آنا چاہیے. اللہ فرمایا تو آدم کے سامنے جس کو زنجیر ڈالی تھی نا اس کو بھی وہی لے جاؤ. آدم کے سامنے جس بندے کو زنجیر ڈالی تھی نا وہ توحید میں تیز ہو رہا تھا, توحید میں تیز ہو رہا تھا. اور اللہ نے فرمایا ابلیس والی توحید میں جبریل والی توحید اپناؤ. خدا کو ایک کہو اس کے محبوبوں سے پیار کرو. جبریل والی توحید خدا کو ایک کہو اس کے پیاروں سے پیار کرو. ابلیس والی توحید خدا کو ایک کرو اس کے محبوبوں کو گالیاں دو, اس کے محبوبوں کو برا بلا کو, اس کے محبوبوں کو اپنے مشن سمجھو. رب کریم نے ہمیں توحید کا تو درس دیا لیکن جبریل والی توحید پڑھا محبوبہ سا سکرب کا مقام محمودا کہ آج کہتے تم نے تو خدا سے ملا دیا, اذان سے ملے صلاۃ السلام, جمعے کے بعد صلاۃ السلام, تمہیں تو خدا سے ملا دیا. ہم نے کہا خدا ہی کیا کر رہا ہے, دیکھو ذرا خدا کیا فرما رہا ہے کہ محبوب عرش کے ساتھ کرسی لگے گی اور تجھے بٹھایا جائے گا اور ساری خلق تیری واہ واہ کرے گی, میری واہ واہ کرے گی. پتا چلا جس چیز کو یہ توحید سمجھتے ہیں خدا اسے کفر کہتا ہے, اور جس چیز کو یہ کفر سمجھتے ہیں خدا اس کو دین کہہ رہا ہے, خدا اس کو دین کہہ رہا ہے. تو خدا کسے دین کہہ رہا ہے, اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب دیکھیں میرے آقا کا مقام کتنا بلند ہے, تو جو جتنا قریب ہوگا اس کو اتنی بلندی ملے گی, اتنی بلندی ملے گی. اور قرآن نے یہ بات کی ہے. مجھ سے ایک شخص کہنے لگا جی یہ نسب کی کوئی فوقیت نہیں ہوتی جناب, سب برابر ہوتے ہیں. میں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے, اہل سنت کی عقیدہ ہے کہ نسب کی بڑی برکت ہے. اگر ایمان ہے تو نسب کی بڑی برکت ہے, ایمان نہیں ہے تو پھر نسب کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کنعان نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا لیکن ایمان نہیں لایا تو اللہ نے فرمایا تیری اولاد میں سے نہیں ہے, تیرے اہل میں سے نہیں ہے, اور جو ایمان لائے فرمائے تیری اہل میں سے. تو رب کریم نے فرمایا کہ جو تیرے پیغام حق کو قبول کرے گا وہ تیری اہل ہے, اور جو پیغام حق کو قبول نہیں کرے گا وہ تیری اہل نہیں. اور قرآن نے تو یہ کہہ دیا محبوب, مرادی معنی پیش کر رہا ہوں, میں اس وقت تقریر کر رہا ہوں, تحقیق و تخریج سے کام لے رہا ہوں, لیکن زاویہ میرا آپ کے سامنے شریف فلسفہ بیان کرنا ہے. تو شریف فلسفے کے تحت میں مفہوم کے سمندر میں جہاں تک جا سکوں مجھے اجازت ہے, بشرطے کہ میرا رب اپنے مضمون سے رہے. تو گویا کہ رب کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ محبوب حسین تو تیری اولاد ہے, کہ سبحان اللہ, علی میں تو تیرا خون ہے, سبحان اللہ کہ فاطمہ تو تیرا جگر ہے, تیرے دل ہے. سرکار فرمان فاطمہ تو بزر تو ملی, فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے, فاطمہ تو تیرے جسم کا حصہ ہے. محبوب ان کی شانیں تو بڑی اعلیٰ ہے, جو تیرے نقش قدم پر تیری امت چلے گی نا, اور ان میں سے کوئی جنت میں چلا گیا اور اس کی اولاد رہ گئی, اس کی اولاد اپنے باپ جیسا عمل نہ کر پائی لیکن باپ جیسا ایمان لے آئی, باپ جیسا عمل نہ کر پائی. کہ والد تو یہ تھے کہ عشاء کی نماز سے لے کر فجر تک نوافل پڑھتے تھے, ایسا عمل تو نہ کر پائی لیکن فرض پڑھی اور فجر پڑھی, عشاء پڑھی. یا میں اس ترتیب پر نہیں آتا, میں یہ کہتا کہ ایمان لائی باپ جیسا, عمل باپ جیسا نہ کر سکی. مولا کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے وہ جنت میں جو اس کا باپ چلا جائے گا نا, اس کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کی اولاد کو بھی وہاں لے جائیں گے, اس کی اولاد کو بھی وہاں لے جائیں گے. میں حاشیہ یہاں پر حضرت عبداللہ ابن عباس سے پڑھوں گا, اور قرآن مجید فرقان حمید سورہ رعد آیت نمبر 24, سورہ رعد آیت نمبر 24, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنات عدنی یدخلونہا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب, کہ محبوب دائمی جنتوں میں وہ خود ہوں گے اور ان کے باپ دادا, ان کی بیویاں, ان کی اولادیں ان سے ہم کنار ہو جائیں گے, ان سے ہم کنار ہو جائیں گے. اب یہاں پر حضرت امام راضی کیا لکھتے ہیں, کیسے بھی ریکارڈ ہو رہی ہے, آپ سوال سماعت کر لیں. اس آیت کے تحت میں نے ابھی مغرب کے بعد یہ حوالہ دیکھا ہے, امام راضی علیہ رحمت تفسیر کبیر شریف میں لکھتے ہیں کہ قال ابن عباس, سرکار کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر کرتے ہیں, اور تفسیر جب قرآن سے کہے سب سے افضل, جب قرآن سے حدیث کی ہو تو سب سے افضل, اس کے بعد پھر قرآن کی صحابی کے قول سے ہو تو وہ اس سے گویا کہ اسفل اور تائبی کی تفسیر سے آنا, لیکن صحابی کا قول بھی حدیث کی حجت میں آتا ہے. اور اسی لیے کہا گیا کہ جو سند صحابی تک رکتی ہے اسے حدیث سے موقوف کہتے ہیں, جو سند تابی تک رکتی ہے اسے حدیث سے مقتوع کہتے ہیں, جو سند رسول اللہ تک پہنچ جاتی ہے اسے حدیث سے مرفوع کہتے ہیں. تو یہ قسمیں حدیث مبارکہ کی گویا کہ بنتی ہے جس کو شریعت مطہرہ نے اس کا زاویہ بنایا ہے. اب قرآن مجید نے کہا کہ محبوب جو بندہ جنت میں پہنچ گیا نا, تو جنت میں تو وہ پہنچ گیا, اب اس کو ساری نعمتیں دی گئی, لیکن اولاد ہونے کی حیثیت سے یا والد ہونے کی حیثیت سے اس کا گوشہ ضرور اس باپ کو محسوس کرے گا کہ کاش میرے ابو بھی میرے ساتھ ہوتے. باپ ہونے کی حیثیت سے یہ ہوگا کہ شاید میرا بیٹا بھی میرے ساتھ ہوتا. اور اللہ فرماتا ہے مکمل طور پر 100% جنتی کو مطمئن کریں گے. پھر وہ کسی اطمینان کوئی گوشہ بچے گا نہیں, بلکہ ہم اس سے کہیں گے اور کہنے کی کیا ضرورت, ہم اس کے دل کو دیکھ رہے ہیں اور دیکھنے کی کیا ضرورت, اس کا دل ہمارے علم میں موجود ہے, اس کا دل ہمارے علم میں موجود ہے, اس کو اتنا مطمئن کریں گے کہ وہ خود بھی بولے گا, اس کا دل بھی بولے گا اور ہم اس سے راضی ہو جائیں گے. فرمایا کہ جب اس کے والد کو جنت میں ڈالا جائے تو وہ اپنی اولاد کی بدعملیوں کو دیکھ کر دل میں کڑے گا اور دکھ پائے گا کہ یا اللہ میں تو اتنے اوپر مقام پر پہنچ گیا اور میرا بیٹا وہاں عذاب کا شکار ہے. تو اللہ فرمائے گا اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے عذاب کو معاف کریں گے اور اس کو لے جا کر اس کے ساتھ رکھ دیں گے. فرمایا کہ درجے میں بھی فرق ہوگا, درجے میں بھی فرق ہوگا, تو نچلی جنت سے اٹھا کر باپ فردوس میں تو فردوس میں رکھ دیا جائے گا, باپ عدن میں ہے تو عدن میں رکھ دیا جائے, اسی طرح اگر اولاد ہے تو دونوں جو ایک دوسرے کی فکر کریں گی اس کو رکھ دیا جائے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس بات کو لے کر آتے ہیں کہ ایمان کام دے گا یا اولاد کو عمل بھی کرنا پڑے گا, تو یہ کہوں گا ایمان کام دے گا یا اولاد کو عمل بھی کرنا پڑے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یرید من صدق بما صدقوا به, ہاں اگر اس کی اولاد یا جو شخص بیٹا پہنچائے تو اس کا باپ اگر وہ ایمان ایسے لائے, خدا کی ایسے تصدیق کرے جیسا اس نے کی تھی, جنتی نے کی تھی, جیسے جنتی نے کی تھی, ایسی تصدیق کرے, وہ ان لم یعمل مثل اعمالہ, چاہے اس کی طرح عمل نہ کر پائے خدا جنت میں ڈال دے گا, خدا جنت میں ڈال دے گا. اب امام راضی اختلاف نقل کرتے ہیں کہ جناب بعد میں تو نہیں یہ رواج صحیح نہیں ہے, عمل اس کو کرنا ضروری ہے, معاملات یہ کرنا ضروری ہے. پھر حضرت امام راضی سارا خلاصہ نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں وہ صحیح ہو. فرمایا سب سے صحیح تفسیر کون سی ہے؟ فرمایا ما قال ابن عباس, جو تفسیر ابن عباس نے کی ہے. فرمایا کیوں کیوں صحیح ہے؟ دلیل دیتے ہیں ان اللہ تعالی جعل من ثواب المطیع سرورا بحضوره اہل معه فی الجنہ, اس لیے کہ اللہ یہ سب کچھ اس لیے کرے گا کہ وہ جنتی کا مقام اتنا بلند ہے اس کی رضا کے لیے, اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے. فرمایا ذالک یدل علی انہم یدخلون کرامۃ للمطیع, تو جو جنتی ہے اس کی عزت افزائی کے لیے کیا جائے گا, اس کی عزت افزائی کے لیے کیا جائے گا. فرما ولو دخلوا بعمالهم الصالحہ, اگر اس کی اولاد یا بعد والا اپنے عمل سے جنت میں پہنچے گا تو لم یکن فی ذلک الکرامہ, تو اس میں جنتی کی کیا عزت ہوئی. فرمایا اس میں جنتی کی کیا عزت ہوئی؟ فرمایا جنتی کی عزت یہی ہوگی کہ اس کی اولاد یا اس کے بعد کے لوگ اس کی طرح عقیدہ اپنا لیں, اگر عمل کی قلت بھی ہو تو خدا جنتی کی کرامت کی برکت سے اس کی گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے جنت میں ڈال دے گا. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر ہے اور میں نے سورہ رات پیش کیا. پھر بھی اگر کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے تو آئیے سورہ طور کی طرف چلتے ہیں, ایک حوالہ سورہ طور سے لیتے ہیں. درود پاک پڑھیے, قرآن مجید فرمانے نہیں کی شاہ فرماتا ہے سورہ طور کے اندر اللہ رب العزت کہ بے شک جنتی جو ہیں وہ باغوں میں ہوں گے, چین میں ہوں گے, اپنے رب کی دین پر شاد شاد ہوں گے. اور سعد اللہ فاضل نے بھی اسی بات پر زور دیا, کہیں کوئی مجھے رضویت سے خارج نہ کر دے, سعد اللہ فاضل نے بھی یہی بات کی ہے کہ وہ جنت میں جو جائے گا اس کا پسماندگان میں سے. سورہ رات کا حاشیہ پڑھیے سعد اللہ فاضل کنزل ایمان, اور میرے پاس اس وقت ہے بھی کنزل ایمان. سورہ رات آیت نمبر 24 کا جو میں نے حاشیہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے لکھا ہے, اسی بات کو حضرت سعد اللہ فاضل لکھتے ہیں کہ اس کو جنت اپنے عمل پر نہیں ملے گی بلکہ ایمان اور اس جنتی کی کرامت کی وجہ سے ملے گی. فرمایا اگر اپنے عمل کی وجہ سے جنت پا لے گا تو اسے باپ کے وسیلے کی کیا ضرورت ہوگی اور کرامت کی کیا ضرورت ہوگی. فرمایا کہ یہ جو جس سے محبت کرتا ہے رب کریم اس کو اس سے لاحق کر دے گا. اس سے اور جی کوئی کسی کا کام نہیں آتا, میں نے کہا یہ بات تو نہیں کہ مرد مردود مفاتی نے دور کہا, یہی بات ہے کوئی کسی کو کام نہیں آتا. میں نے کہا خدا جسے کفر کہتا ہے تم اسے دین بولتے ہو, اور خدا جسے دین بولتا ہے تم کہتے نہیں کرو, تو ہم نے تو وہی کرنا ہے نا جو خدا کہتا ہے. خدا فرماتا ہے سب کام آتے ہیں, کیا سب کام آتے ہیں, سب کام آتے ہیں. جب ایک باپ امید کرے تو بیٹے کی شفاعت ہو جائے تو رسول اللہ امید کرے تو امت کی شفاعت نہ ہو, یہ چیز کہاں سے نکال لیا بھائی؟ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے رب کی بارگاہ میں ایک عام جنتی کی قدر اتنی ہے کہ اس کو مطمئن کرنے کے لیے اس کے بیٹے کے گناہوں کو اللہ ثواب میں تبدیل کر کے جنت میں ڈالے گا. تو میرے مصطفیٰ کی عطا کیسی ہوگی؟ کہتے جی فاطمہ کو کہہ دیا, اے فاطمہ اگر تم محمد کی بیٹی ہے تو تجھے میں بخشوا نہیں سکوں گا. میں نے کہا وہ حدیث کو دیکھوں یا قرآن کو دیکھوں؟ بولے کیا؟ میرے شیخ نے کہا دونوں کو دیکھو. اس لیے تو دونوں ایک ہی بات کر رہے ہیں. گندی یہ مارتا ہے اس میں غلط بات کرتا ہے. اس لیے کہ سرکار نے حضرت فاطمہ کو یہ نہیں کہا, بلکہ بات مسلم شریف میں یہ چل رہی ہے, بات یہ ہے کہ جو ایمان نہیں لائے گا وہ بخشا نہیں جائے گا, اور اس کے اہل سنت کا ہی نہیں ہے. سرکار نے فرمایا لوگوں سنو, اگر فاطمہ اس چیز کو نہ مانے جو میں لایا ہوں تو یہ میری بیٹی بھلے ہو, میں اس کے کام نہیں آؤں گا. تو ہم نے کہا اس سے پہلے آپ کہنے کی کیا ضرورت, ہم نے تو نوح علیہ السلام کا پہلے حوالہ دے دیا تھا. لیکن فرمایا اگر ایمان لے آئے تو طبرانی میں ایک نہیں درجنوں حدیث ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہونے لگا, سرکار نے سیدھا فاطمہ کے کان میں ایک بات کہی, رونے لگی. بخاری میں دوسرا انداز ہے, طبرانی میں دوسرا انداز. دوسرے کان میں ایک بات کہنے لگی تو بہت مسکرائی. میری ماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ نے پوچھا کہ فاطمہ کیا بات تھی ذرا بتاؤ, تو فرمایا کہ سرکار نے جب میرے سیدھے کان میں کچھ کہا تو اس میں آقا نے فرمایا کہ میں تم سے رخصت ہو رہا ہوں. تو فرمایا کہ مجھے غم ہوا اور میں رونے لگی. کہا بائیں کان میں کیا؟ کہا بائیں کان میں یہ کہا کہ فاطمہ تو فاطمہ ہے, تیرا معنی سخاوت کا بھی ہے, مٹا دینے والے کا بھی ہے. جو تجھ سے محبت کرے گا خدا اس سے جہنم کا عذاب مٹا دے گا. جو تجھ سے محبت کرے گا خدا اسے جہنم کا عذاب مٹا دے گا. بلکہ میرے آقا نے طبرانی کسے کی روایت یہ بھی ہے کہ فاطمہ رب نے مجھ سے وعدہ کیا کہ جو تیری اولاد سے محبت کرے گا اسے بھی عذاب ملے گا. تو یہ تو سیدہ کی فضیلت ہے کہ جو سیدہ کی اولاد سے محبت کرے, خانواد رسول سے محبت کرے. رب کریم فرماتا ہے محبوب اس کے دل میں تیرے گھر کی محبت ہو اور اسے جہنم گھیر دے, یہ نہیں ہو سکتا. یہ ایک عام کمیٹی کے دل میں اپنے بیٹے کی محبت ہے تو وہ محبت کا احترام ہے کہ وہ دل کو ہم نیکی سے بدلتے ہیں. تو اس باپ سے زیادہ نیکی محبت تو تیرے خانوادے کی محبت ہے, تو جس کے دل میں تیرے خانوادے کی محبت ہوگی تو وہ جہنم میں کیسے جا سکتا ہے, جہنم اس کا ٹھکانہ کیسے ہو سکتا ہے. تو قرآن مجید فرقان حمید سورہ طور میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم ان کو کھلائیں گے پلائیں گے, تختے پر تکیہ لگائے ہوئے وہ قطار در قطار بیٹھے ہوں گے, خوبصورت بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ان کی بیویاں ہوں گی اور وہ خدمت میں ہوں گی. اور بعد میں کیا ہوگا؟ فرما والذین معہ, اور جو ایمان لائے, واتبعتہم ذریتہم بإیمان الحقنا بہم, اور ان کی اولادوں نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی, اور ان کی جو اولاد رہ گئی ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی, ذریتہم وما ألتناہم من عملہم, ہم ان کو ان کے ساتھ کر دیں گے. اگر باپ کردہ بڑا ہے اور بیٹا مومن ہے لیکن عمل اس کا نہیں کر پایا تو خدا کہتا ہے کہ ہم اس کو اس کے ساتھ کریں گے. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ باپ کا اگر 100 روپے کی نیکی ہے, بیٹے کے پاس 50 کی ہے, تو 50 یہاں پر لے کر اس کو اس درجے پر لایا جائے گا؟ رب کریم فرماتا نہیں, وما ألتناہم من عملہ, نہ باپ کی نیکیوں کو کم کریں گے نہ بڑے درجے والے کی نیکیوں کو کم کریں گے, کیونکہ نیکیاں دے دی ہم نے, ہاں اس کی کم ہے اس کو زیادہ کر دیں گے. اس کو زیادہ کر کے اس سے واصل کر دیں گے, اس سے زیادہ کر کے اس کو واصل کر دیں گے. تو لہٰذا یہ کہنا جی ایسا انقلاب سے کیا ہوتا ہے, جی تیجے سے کیا ہوتا ہے, جی 40ویں سے کیا ہوتا ہے, عرس سے کیا ہوتا ہے, میں نے کہا کیا نہیں ہوتا؟ کہا کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم نے کہا قرآن کہتا ہے ہوتا ہے, قرآن کہتا ہے ہوتا ہے. کہا عمل ان کی طرح نہیں ہے, نیکیاں زیادہ کرے گا, کوئی مولوی نہیں کرے گا, خدا خود کرے گا. خدا مولوی کنجوسی کر سکتا ہے, خدا نہیں کرتا. خدا خود عمل زیادہ کرے گا اور درجے والے کے ساتھ لے جا کر اس کو ملا لے گا. تو قرآن نے یہ کہا کہ جو والد کا مسکن ہوگا وہ اس کا مسکن ہوگا. مجھے بتائیے جہاں میرے آقا جنت میں رہوں گے تو کیا میرے آقا کی خوشی کے لیے کیا جنت فردوس کے عالی مقام پر آپ کی اولاد کو نہ رکھا جائے گا؟ کسی کے باپ میں اتنی فضیلت ہے کہ وہ جنت کا اونچا رتبہ پائے؟ نہیں, اس کی اولاد بھی نہیں پا سکتی. سرکار میں یہ فضیلت ہے کہ سب سے اونچا رتبہ پائے تو آپ کی اولاد پا سکتی ہے. پتا چلا آپ کی اولاد جیسی بلند اولاد نہیں, آپ کی اولاد کا جو مقام ہے ایسا مقام کسی کا نہیں. اس میں جلنے کی کوئی ضرورت نہیں. جس خدا کو تم اللہ اکبر کہتے ہو وہ خدا خود ان کے گھر کو بڑھا رہا ہے, وہ خدا خود عزت دے رہا ہے. آج ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ میرے بیٹے کو نیک کر دے, میری اولاد کو درست کر دے, ان سے گندگیوں کو دور کر دے, میری یہ رضا ہے, میری یہ امید ہے. اللہ فرماتا محبوب انما یرید اللہ, دنیا چاہتی ہے اللہ سے یا اللہ ہمارے گھر کو پاک کر, اور اللہ چاہتا ہے محبوب تجھ سے کہ میں خود پاک کروں گا. انما یرید اللہ لیذھبنکم الرجس عن قلوبکم ویطہرکم تطہیرا. محبوب دعاؤں کی ضرورت نہیں, یہ تو خدا خود چاہ رہا ہے کہ تیرے گھر کو ایسا آنا دھیانہ بنا لیا جائے کہ دنیا اپنی پارسائی کی دعا کرے اور خدا خود خواہش کرے کہ تیرا گھر معمول ہونا چاہیے. میرا گھر پاک ہونا چاہیے. محبت سے درود پاک پڑھیے. مختصر باتیں کرتے ہوئے آگے چلتا ہوں. اب یہ اتنی باتیں میں نے کی, آپ نے کی, آپ کا دل خوش ہوا اہل بیت کی محبت سے؟ ہم نے تو نہ قرآن کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا نہ حسنین کریمین کو دیکھا, لیکن جس کے سامنے قرآن کی آیتیں اتری ہوں گی, جس نے حسنین کریمین کو دیکھا, وہ کیسا عاشق ہوگا؟ وہ کیسا عاشق ہوگا؟ اور وہ ہو جسے سرکار کہیں کہ یہ میری امت کا محدث ہے, عمر اعظم, فاروق اعظم, آبر صاحب, مزیل منبر والمحراب, الموافق رغیہ بالوحی والکتاب. یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا مرتبہ ہے. اہل بیت کی شان تو ہے, اہل بیت کے مرتبہ تو ہے, لیکن جو نیکی کرتا ہے اسے وہ ثواب ملتا رہتا ہے. جو نیکی کرتا ہے, سکا فرما کے دالو علی خیری کفائی, نیکی کی طرف بلانے والے کو بھی اتنی نیکیاں ملیں گی جتنا کرنے والے کو مل رہی ہے. جتنا اب حضرت عمر کی نیکیاں دیکھی, خانواد رسول کی تشہار آپ نے دیکھی, آپ حیران ہوں گے. میں اس وقت اہل سنت کی کتاب نہیں پڑھوں گا. میرے پاس جو اس وقت حوالہ موجود ہے وہ شیعہ حضرات کی سب سے بلند کتاب, جس طرح ہماری صحیح بخاری ہے نا, اگر کوئی صحیح بخاری شیعہ میرے سامنے پڑھے تو میں نے اس کا جواب دینا مجھ پر واجب ہے. اگر کانٹ چھانٹ کے پڑھے تو پہلی پکڑ لوں گا, لیکن اگر پوری پکڑے تو مجھے پھر تحقیق کرنی پڑے گی, مجھے پھر سوچنا پڑے گا, اپنے اساتذہ سے رجوع کرنا پڑے گا, اسلاف کی کتابیں دیکھنی پڑے گی. لیکن میں آپ کے سامنے پوری حدیث پڑھتا ہوں. جس طرح ہماری حدیث کی کتابوں میں بخاری کا مرتبہ ہے قرآن کے بعد, اسی طرح شیعہ حضرات کے نزدیک قرآن کے بعد صحیح کتابوں کی اصول کافی ہے. اصول کافی کے اندر جلد نمبر ایک میں حضرت امام زین العابدین کی پیدائش کے تذکرے میں امام یعقوب کینمی جو اصول کافی کا مرتب ہے, میرے پاس ان کی فروع کافی بھی ہے اردو میں, اس کا اشارہ لکھا گیا. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اصول کافی فروع کافی کا یہ مرتبہ ہے کہ وہ امام غائب جو ہے نا, میں نے کہا امام غائب کون؟ کہا وہ امام غائب. میں نے کہا یہ غائب تو کوئی نام نہیں ہوتا بھائی. میں نے کہا کون امام غائب؟ کہا نظر نہیں آ رہے جب تو بول رہا ہوں. میں نے کہا اچھا وہ حاضر کے مقابلے میں غائب ہے, یہ کوئی لقب ہے امام غائب؟ کوئی لقب ہے بھائی امام غائب؟ یہ کیسا نام امام غائب, امام حاضر؟ ہم نے کہا کوئی نام تو بولے امام غائب. امام غائب کتنے امام؟ بولے جی 12. میں نے کہا لو, خانواد رسول جن کو اللہ پاک کر رہا ہے وہ صرف 12؟ وہ صرف 12؟ کہنے لگا جی 12. میں نے کہا صرف 12؟ یہ کون سی قرآن کی آیت ہے جو 12 ہی ہوں گے؟ قرآن تو کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت. محبوب تیرے گھرانے کے جتنے لوگ ہیں سب کو ہم نے پاک کیا ہے. 12 کی تخصیص کوئی نہیں کر سکتا, 12 کی تخصیص کوئی نہیں کر سکتا. اور یہ الٹا ڈرامہ ہے کہ حسین کی اولاد امام, کیونکہ جو 12 امام ہیں وہ حضرت امام حسین کی اولاد میں سے, تو میں نے کہا کہ حضرت امام حسن کی اولاد امام نہیں ہوگی. چپ. میں نے کہا ہوگی. کہا کون ہے؟ میں نے کہا بغداد کے شیخ عبد القادر جیلانی. حسین کی اولاد کیسے امام نہیں ہو سکتی ہے؟ جس حریم پاک سے حسین استفادہ کر رہے ہیں وہیں سے حسن مصطفیٰ بھی استفادہ کر رہے ہیں. حسن مصطفیٰ جن کے بارے میں میرا آقا فرماتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا میرا سید ہے, میرے قوم کا سید ہے, خدا اس کی برکت سے دو مسلمانوں کے گروہ میں صلاح کروا دے گا, دو گروہ میں صلاح کروا دے گا. جب پیدا ہوتے ہیں, ولادت ہوئی 3 ہجری کے قریب, سرکار کو اطلاع ملی حسن آ گئے ہیں. دیکھا تو جناب کے نہ غسل دینے کی ضرورت نہ سرمے کی ضرورت, نہ نال ہے نہ ناف کا مسئلہ ہے, سر بھی دھلا ہوا ہے, تیل لگا ہوا ہے. زلف سمری بھی اہل سنت کی کتابیں پڑھ رہا ہوں یہ میں, یہ اہل سنت کی ساری کتابوں کے اندر ہے. میں نے کہا مولوی صاحب آپ کے گھر میں کبھی ایسا بچہ پیدا ہوا؟ کہا نہیں ہوا. میں نے کہا اسی کو کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ تو ہے عین نور, تیرا سبب ہے رانا نور کا. امام شارانی فرماتے ہیں جو امام سیوطی کے شاگردوں میں سے آئے, جن کے بارے میں دیوبندی حضرات کی مسلم عالم انور شاہ کاشمیری لکھتے ہیں کہ انہوں نے 900 سال بعد یہ پیدا ہوئے ہیں, لیکن ان کی رسائی دربار میں سالت میں اتنی تھی کہ یہ سرکار کے پاس جا کر بخاری پڑھا کرتے تھے. امام عبد الوہاب شارانی 900 سال بعد سرکار ان کو بخاری پڑھانے کے لیے گویا کہ ساری مسافتیں ختم فرماتے, اور امام شارانی گویا کہ سرکار کی بخاری شریف پڑھتے. تو وہ کیا حبیبیہ مسجد والوں کو درود نہیں سن سکتے؟ میں نے کہا یہ خصوصیت آپ نے ان کے لیے رکھی, ساری امت کے لیے نہیں رکھی. لیکن سنیے, یہی امام شارانی طبقات کبرا میں فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا, لوگوں اپنی ازواج سے کہا, سنو میری فاطمہ حور ہے. بولے سبحان اللہ, فاطمہ حور ہے, خدا نے اس کو ہر اس مرض سے پاک رکھا ہے جو عورتوں کا ہوتا ہے. لوگ تحقیق کرنے لگے, حسن پھر آئے کیسے؟ فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ, بچہ میں تو ہے میں نور تیرا. یہ سیدہ کی پارسائی ہے. سرکار نے فرمایا میری بچی حور ہے, تو حور کی اولاد بھی تو پھر پاک پیدا ہوگی نا, اس پر خون تو نہیں ہوگا, لوتھڑے تو نہیں ہوں گے, مسائل تو نہیں ہوں گی, دھونے دھلانے کی ضرورت نہیں ہوگی. حسن جب آئے تو دنیا نے دیکھ لیا. یہ خان وادہ رسول کی برکتیں ہیں, یہ خان وادہ رسول کی برکتیں ہیں. تو یہ سیدہ امام حسن مصطفیٰ کا مقام ہے. میں فتح الباری کا حوالہ دیکھ رہا ہوں اور انشاءاللہ مل جائے گا. قبل اس وقت وہ حوالہ میں نے مسلم عالم کی کتاب سے پڑھا ہوا, کس میں ردو حضرت یہ صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ 202 پر روایت ہے کہ صدقے کے کھجور رکھے ہوئے تھے, صدقے کے کھجور رکھے ہوئے تھے. امام حسن چھوٹے سے تھے, کھیلتے ہوئے آئے ایک کھجور منہ میں ڈال دیا, کھیلتے ہوئے آئے ایک کھجور اٹھا کر منہ میں ڈالا. سرکار نے جلال فرمایا, سرکار جو پیار کرنے والے. آگے بڑھ کر ان کے دہن مقدس میں اپنے انگشت کریم کو داخل کی اور گویا کے دانے کو کھینچ دیا اور بچے سے کہتے, تمہیں نہیں پتا ہم پر صدقہ منع ہے. بولے سبحان اللہ, تمہیں نہیں پتا ہم پر صدقہ منع ہے. مہندسین شرح لکھتے ہیں, سارا مسئلہ بیان کیا, پھر لکھتے ہیں کہ نابالغ بچے کو فقہ کے مسئلے سمجھانا. حسین تو حسن تو بچے تھے, ان سے فقہی باتیں کرنا, اصول سمجھانا, وہ تو مکلف تھے ہی نہیں, اس لیے کہ نابالغ ہیں, ان سے بات کرنا کیسے ہے. آپ نے جتنے حضرت سرانی کہتے ہیں, سنو مہندس ہو او مہندسین کی جماعت, سنو یہ حسن ہے, اس کو عام بچوں پر قیاس نہ کرو. فرمائے بچپن سے ہی لوگوں میں خوش رہے ہیں, یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے, یہ اہل سنت کے مہندسین کا عقیدہ ہے. کہ حسن کو تم عام بچوں پر قیاس رکھتے ہو, یہ جگر کوسائے فاطمہ والی ہے, یہ عام بچوں کی طرح نہیں ہے. فرمائے پیدائش کے وقت سے لوہے محفوظ کو دیکھتے ہیں. میرے آقا اس کو شریعت کی بات کر رہے ہیں, مکلف آدمی سے جو بات کی جا رہی ہے وہ کر رہے ہیں. تو سرکار نے اشارہ کر دیا کہ دیکھو باتیں یہ بچوں سے نہیں کی جاتی, لیکن شرعی احکام کی باتیں میں حسن سے کر رہا ہوں. تو دیکھو ہمارے خاندان میں برکتیں کیسی ہیں. جو میرا بچہ پیدا ہو تو وہ پیدائش سے مکلف ہوتا ہے, تو جب نبی پیدا ہو تو پیدائش سے نہیں ہو سکتا ہے. مودودی نے پتا نہیں عقیدہ کہاں سے لایا کہ لگا کہ 40 سال میں نبی ہوتا ہے. میں نے کہا حسن پیدا ہو گئے تو پیدائشی بنی تھے, پیدائشی خدا کی معرفت تھی, پیدائشی طور پر لوہے محفوظ کو دیکھ رہے تھے. تو جس رسول کے گھرانے والے زمین پر قدم رکھے, تشریف لائے اور لوہے محفوظ کو دیکھیں, وہ نبی جب دنیا میں آئے تو خلقت نبوت سے کیسے محروم ہو سکتا. اس مسئلے پر غور فرمائے. اللہ اکبر. یہ 12 امام, میں نے کہا چلو 12 امام ہی صحیح, ابھی ٹائم کے لیے ہماری عوام کی تھکنی مجھے جلد سمجھ آنا ہے. میں نے کہا چلو 12 امام ہی ٹھیک. میں نے کہا لیکن یہ 12 امام آئے کہاں سے, کہاں سے آئے؟ یہ ان کے بیٹے, یہ ان کے بیٹے, یہ ان کے بیٹے. میں نے کہا سچ بولو آئے کہاں سے؟ میں سب نہیں پوچھ رہا ہے, نسب نہیں پوچھ, بتا آئے کہاں سے؟ کہ یہ ان کے بیٹے, یہ ان کے بیٹے. میں نے کہا نہیں, سچ بول آئے کہاں سے؟ کہا آپ بولے. میں نے کہا اپنی کتاب سے, تمہاری کتاب سے؟ کہا ہماری کتاب سے بتائیں نا, اس لیے کہ ہماری کتاب تو امام غائب کی کتاب ہے. یعقوب کیلنی کے کال میں کہہ دیتے ہیں چھٹی لکھ دو. یعقوب کیلنی کسی سے پوچھے بغیر لکھ دیتے. ہم نے کہا کیسا محدث جو تحقیق کے بغیر لکھتا ہے, اور الہامی باتیں حجت نہیں ہوا کرتی, نبی کی وہی حجت ہوا کرتی ہے. یہ عجیب سی باتیں ہیں جناب کہ ہے الہامی باتیں. ہم نے کہا چلو الہامی باتیں, بھائی ہم اولیت کی الہام کے قائل ہیں, لیکن الہامی باتیں کسی مسئلے کو واجب نہیں کرتی, الہامی باتیں کسی مسئلے کو فرض نہیں کرتی. اس کا وہ درجہ نہیں ہوتا جو حدیث رسول میں ہوتا ہے, جو وحی کا مقام ہوتا ہے. اگر امام غائب نبی نہیں تو اصول کی کتاب کیسے بن گئی؟ اصول تو رسول کے قول سے بنتا ہے, اصول تو رب کے قول سے بنتا ہے, اصول تو نبی کے قول سے بنتا ہے. لیکن ساری باتیں چھوڑیں, اس طرح کیا چلے, ہم نے تو اپنا ذکر کرنا ہے. اصول کافی کے اندر امام زین العابدین کی پیدائش کے باب میں متفقہ طور پر اہل تشیع حضرات اس کو نقل کرتے ہیں, پر میں کہتا ہوں خدا کے واسطے فرقہ واری ختم کرو. اہل بیت اس سے محبت نہیں کرتے جو عمر سے محبت نہیں کرتا. اور عمر کون ہے؟ ایران فتح ہوا, مال لایا گیا, خزانے لائے گئے. کتابوں میں آتا ہے جب شہر بانو آئی نا تو سر سے لے کر پاؤں تک سونا ہی سونا تھا, شہزادی تھی ایران کی. علماء نے بڑی پیاری بات لکھی, توجہ ہے آپ کی, علماء نے لکھا کہ شہر بانو کے جسم پر اتنا سونا تھا کہ چار دفعہ باغ فتح کو خرید کے بھیج دیا جائے گا. باغ فتح کو چار دفعہ جس پر یہ حضرت عمر کو گالیاں دیتے ماشاء اللہ کہ جی باغ فتح تھا فاطمہ کو نہیں دیا عمر نے کھا لیا. ہم نے کہا جب شہر بانو آئی نا تو ان کے جسم پر اتنا سونا تھا کہ چار دفعہ باغ فتح کو خریدا جائے اور ڈبل قیمت بھیج دیا جائے پھر ڈبل قیمت دے کے پھر لے لیا جائے. اتنا سونا ان کے جسم پر تھا لیکن عمر نے سونے پر نظر نہیں کی. جو عمر ان کے جسم سے انگوٹی نہیں اتارتا وہ اہل بیت کے باپ کو کس طرح کھا سکتا ہے. اور ان کی فکر دیکھیں کیا ہے. جب آئی تو کونے میں بیٹھ گئی تو حضرت عمر نے ان سے باتیں کی تو وہ تھکی ہوئی تھی تو جلال کا اظہار فرمایا. حضرت عمر خاموش ہوئی فرمایا کہ پانی وغیرہ پیش کی پانی وغیرہ پیش کی. عمر نے آنکھیں بند کی کائنات سامنے آئی بولے سبحان اللہ. شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں ہم ولی اللہ خاندان کے ماننے والے ہیں. میں نے کہا ولی اللہ خاندان کے ماننے والے ذکر حسین کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں جی؟ ابھی آتا ہوں آخری زندگی پر. ولی اللہ صاحب کا صرف نام مت لیا کرو چندے کی رسید پر نام ہے جی مدرسہ ولی اللہ. ہم نے کہا مدرسہ ولی اللہ نہیں پھر امام بھی ولی اللہ جیسا ہونا چاہیے. شاہ ولی اللہ کے جیسے عقیدے میں صاحب عقیدہ بھی اپناؤ گھرانے سے بیعت بھی کرو. ہم ولی اللہ خاندان والے جی ہم بریلی نہیں ہیں ہم دہلی کے ولی اللہ خاندان والے ہیں. ہم نے کہا بریلی کی بات کرو یا دہلی کی مسافت کا فرق ہے عقیدہ ایک ہی ہے. مسافت تم جو فرق بیان کرتے ہو نا وہ اپنی طرف سے صحیح کہتے ہو. تم وہ کلو میٹر گنتے ہو کہ بریلی اور ہے دہلی اور ہے. میں نے کہا بات تو ٹھیک ہے بھائی بریلی اور ہے دہلی اور ہے. میں نے کہا مولانا صحیح بات کرو عقیدہ کیسا ہے. چپ بولے نہیں دونوں میں فرق ہے. میں نے کہا زمینی حقائق میں فرق ہے یا عقیدے میں. تو عقیدے کی بات نہیں کرتے زمین دیکھو بھائی 350 کلومیٹر دور ہے. ارے ہم نے کہا وہ 350 کلومیٹر دور ہے تو وہ دنیاوی مثالیں یہاں نہ چھپا کرو حق بتاؤ. اور حق یہ ہے کہ جو دین بریلی میں ہے جو دین مراد آباد میں ہے جو دین مہریرا میں ہے وہی دین دہلی میں وہی دین دہلی میں ہے. دیکھیے شاہ ولی اللہ مودی سے دہلی علیہ رحمت نے لکھا کہ سرکار فاروق اعظم کو سرکار نے اپنی امت کا کتب بنایا اور یہ لقب نہج البلاغہ شیعوں کی کتاب سے مولا علی سے بھی ثابت ہے کہ مولا علی نے فرمایا تھا عمر اس امت کا کتب ہے. کتب کہتے ہیں دو چکی کے میخ کو. فرمایا زمین آسمان کی چکی ہے اس کو قائم رکھنے والا عمر ہے. تو قائم رکھنے والا عمر ہے. اس پر کئی حدیثیں ہیں کہ واقعی میں اولیاء کی وجود سے یہ دنیا قائم ہے. حدیثیں بھری پڑی اس موضوع پر. میرا خطاب اس پر نہیں کبھی سرکار غوث اعظم پر ہوگا تو میں تشریح کروں گا. یہاں پر یہ عرض کروں کہ سرکار فاروق اعظم نے جب دیکھا تو سیدہ شہر بانو کے جسم پر چادر ڈلی ہوئی تھی اور آپ نے ان سے کچھ پوچھا تو وہ ناراض ہوئے. سفر کی تھکن تھی ملک سارا لوٹ گیا تھا تو آپ پیچھے ہوئے آپ نے کہا پانی پیش کریں. سیدہ خیال کریں شہزادی ہیں ایران کی بادشاہ شہزادی ہیں. جب ان کی خدمت کی گئی یہاں حضرت عمر نے آنکھیں بند کی کائنات سامنے آ گئی. پھر حضرت عمر نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا فقال لها عائشیوں کی نہ پڑھ رہا فقال لها من المؤمنین ما اسمک. فاروق اعظم نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے آپ کا نام کیا ہے. فقالت جہاں شاہ. میرا نام جہاں شاہ ہے. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا لا لا بل شہر بانو. آج سے تمہارا نام شہر بانو ہے. سید شہر بانو کو نام دینے والے عمر ہیں. فرمایا شاہ جہاں شاہ یہ ایسا نام نہیں ہے. فرمایا فقال لها المؤمنین بل شہر بانو. آج سے تمہارا نام شہر بانو ہے. ثم قال للحسین سیدہ حسین کو بلا حسین آؤ آئے. فرمایا ابا عبد اللہ کنیت ہے ان کی. اے ابو عبد اللہ ان سے نکاح فرما لیجیے ان سے نکاح فرما لیجیے. امام حسین نے فرمایا کیوں نکاح کروں کوئی خاص ہو جائے. فرمایا ہاں حسین لَيَلِ تَنَّ لَكَ مِنْهَا خَيْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ. خدا کی قسم میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ اس عورت کے بطن سے شروع زمین کا سب سے بزرگ بندہ پیدا ہوگا. اور شیعہ کا فوالا علی ابن حسین اور شہر بانو کے بطن سے امام زین العابدین پیدا ہوا. بشارت کس نے دی عمر نے. کس نے دی محبت سے کہیے سیدنا عمر نے. کس نے دی عمر نے. سبحان اللہ کہہ دینے کو سلام ہو جائیے. سیدنا فاروق اعظم نے تو پتا چلا کہ 12 امام تم 10 سے 12 کا ٹائم دے کر کر رہے ہو. ہم نے کہا یہ وہ ہے جو اہل بیت کا پودا لگا رہے ہیں. اہل بیت کا پودا لگا رہے ہیں. اور جو پودا لگاتا ہے وہ باغ کی حفاظت کرتا ہے. وہ باغ کی حفاظت کرتا ہے.
پودا لگانے والا باغ کو اجاڑتا نہیں ہے. تو عمر اہل بیت کا پودا لگانے والے, سیدنا فاروق اعظم اہل بیت کا پودا لگانے والے ہیں. اور فرماتے حسین ان سے نکاح کرو, لیلی تنگل کا منہا خیرو اہل بیت, میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں, میں صرف اپنے پڑ پوتے عمر بن عبدالعزیز ہی کو نہیں دیکھ رہا, میں زین العابدین کو بھی دیکھ رہا ہوں. فرمایا کہ ان کے وطن کے اندر ایک شہزادے موجود ہیں, جب وہ ہوں گے روئے زمین سے ان کے مقابلے کا بزرگ کوئی نہیں ہوگا. تو مریض کربلا یہ عمر کی یاد ہے, مریض کربلا عمر کی یاد ہے. امام اعظم حضرت امام زین العابدین, سیدنا امام باقر کے والد گرامی, امام باقر حضرت امام جعفر صادق کے والد گرامی, یہ وہ شخصیات ہیں اللہ اکبر کہ جو حضرت ان کی ساری شے جو منقلب ہوتی ہے فاروق اعظم کی طرف ہوتی ہے, اور فاروق اعظم یہ پودا لگانے والے ہیں. میں صرف ہاتھ جوڑ کر آپ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے ان حقائق پر تو نظر رکھیں کہ صحابہ کرام اہل بیت کے کیسے عاشق ہیں, حسین سے کس قدر مخلص ہیں, ایک انگوٹھی نہیں اتاری, سونے میں لدی ہوئی شہر بانوں کو حسین کے حوالے کر دیا. حسین کے لوگ کہنے لگے عبداللہ سے شادی کریں گے, اپنے بیٹے سے شادی کروائیں گے, ابن عمر سے شادی کروائیں گے. حضرت عمر کو جلال آیا جب بات سنی, فرمایا سنو شہزادی ہیں ان کے لیے شہزادہ ہوگا, شہزادی ہیں ان کے لیے شہزادہ ہوگا. فرمایا شہزادہ سید ہے اور انہی کو کہو اور انہی کی طرف جائے گا. فرمایا حسین شہزادے ہیں, یہ شہزادی ہے, عمر کا بیٹا شہزادہ نہیں ہے, شہزادہ حسین ہے. فرمایا شہزادہ حسین ہے, شہر بانو کا نکاح حسین سے ہوگا. محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے. ہم اہل سنت کا عقیدہ سنیں گے آپ حدیث کی دنیا میں. امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اہل سنت کے نزدیک جو اہل بیت کا گستاخ ہو, اہل بیت کا گستاخ ہو یا مولا علی سے بال برابر بھی بغض رکھے, چاہے وہ کتنا ہی صادق القول ہو, چاہے وہ کتنا صالح العمل ہو, اس سے روایت لینا حرام ہے. یہ اہل سنت کا عقیدہ کہ جو مولا علی سے بغض رکھے, ان کا ذکر آئے تو چڑ جائے, یا چڑے نہیں تو اس کی آنکھیں یوں یوں ہونے لگے, پھر اس کو اٹھ کر بھاگنے کے لیے چاہ رہا ہو. فرمایا چاہے وہ بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہو یا ہمیشہ خدا کے سامنے کھڑا ہوتا ہو, اس کا ہر عمل مردود ہے, اس سے کوئی بات نہیں لی جائے گی. یہ کون نکلا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ. کون نقل کر رہا ہے؟ شاہ ولی اللہ کے بیٹے شاہ عبدالعزیز تحفہ اسماعیل شریف کے اندر. تحفہ اسماعیل شریف کے اندر شاہ ولی اللہ کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز صاحب اہل تشیعوں کے مقابلے میں اہل سنت کا عقیدہ پیش کر رہے ہیں. فرمایا ہم خود اہل بیت میں اس قدر اعتماد کرتے ہیں کہ اگر ایک راتوں کو نمازیں پڑھنے والا ہو, دین کو روزہ رکھنے والا ہو, اس کے سچ بولنے کا, اس کی حق گوئی کا شر سے لے کر غلط تک چرچا ہو, لوگ اس کو صادق صادق کہیں, صالح عمل کہیں, لیکن اگر وہ اہل بیت سے توہین کرے یا ان سے محبت نہ کرے, ہمارے نزدیک اس کی روایت بھی مردود ہے, اس کی اقتدا بھی حرام ہے. یہ عقیدہ ہے اہل سنت کا. کس کا ہے جی؟ پڑھیے اہل بیت پر ایک دفعہ درود پاک. اللہم صلی علی بعض لوگوں کو بڑی فکر, آج تو سنیوں نے حفیظیہ مسجد میں بس آل ہی آل کیا, آل پاک ہیں آل پاک ہیں آل پاک. ہم نے کہا چلو دو رکعت نفل پڑھ لو, تو کہنے لگے نہیں آل محمد کے ذکر کریں گے, آل محمد کے ذکر. یہ آل کیا ہوتی ہے مولوی صاحب؟ آپ کو کسی نے نہیں سکھایا آل کیا ہوتی ہے؟ آل کیا ہوتی نہیں بتایا؟ آل وہ ہوتی ہے جو تم نماز میں پڑھتی ہو, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, یا اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل. اب وہ کیسا ہوگا جو آل کا نام لے اور حسین یاد نہ آئے؟ آل کا نام لے اور مولا علی یاد نہ آئے, آل کا نام لے حسنین کریمین یاد نہ آئے, آل کا نام لے مریض کربلا امام جعفر حضرت امام زین العابدین یاد نہ آئے, حضرت امام باقر یاد نہ آئے, حضرت امام جعفر یاد نہ آئے, حضرت موسیٰ کاظم نہ یاد آئے, حضرت امام علی رضا یاد نہ آئے, حضرت محمد تقی یاد نہ آئے, حضرت محمد نقی یاد نہ آئے, حضرت امام حسن عسکری یاد نہ آئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہم, اور اللہ نے کیسا فرمایا؟ محبوب پورا درود پڑھواؤں گا اس پر. اللہم صلی علی, پڑھو سنیے, اللہم صلی علی محمد. میری باتوں سے اختلاف رکھنا لیکن دلیل پر توجہ رکھنا. ہاں آپ یہ کہنا کہ کہ غصے والے ہیں یہ ہیں وہ ہیں. لیکن سوچنا بات غلط تھی. جتنی گالی سب مجھے دینا لیکن تعریف خان والا رسول کی کرنا, یہی مقصد ہے. جتنا غصہ نکالنا ہے بعد میں میرے اوپر نکال دینا لیکن حق کو قبول کر لینا, اس لیے کہ جس کے دل میں علی اور اس کے گھرانے کی محبت نہیں وہ منافق ہے. وہ آ رہا ہوں اس موضوع پر آخری جملے عرض کرنے کے لیے اسی موضوع کی طرف. دیکھیے کہ خان بادہ رسول کی عظمت, ان کا مقام, ان کا گھرانہ, ان کی عظمت رب کریم کی بارگاہ میں کس قدر افضل ہے. کہا جی آل کیا ہوتا ہے آل؟ میں نے کہا آپ کی آل نہیں, محمد کی آل صلی اللہ علیہ وسلم. فرما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی. سارا مسئلہ ختم ہو گیا جی. دیکھیے اللہ فرماتا ہے محبوب بول اپنی امت کو کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو تیری ذات پر درود پڑھیں, اور پھر کہیں آل اولاد محمد پر درود. اب یہ سب اولاد محمد ہے, سیدہ فاطمہ سے جو ہے. پھر کیسا فرمایا؟ ابراہیم پر درود. ٹھیک, کہا پھر کون؟ کہا اولاد ابراہیم پر درود. یا اللہ اولاد ابراہیم کون؟ کہا تیرے والد عبداللہ, تیرے والد عبد المطلب, تیرے والد ہاشم, مناف, اقصا, عدن. کون ہے یہ آل ابراہیم. یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ میرے محبوب کو جب سلام کرو تو جو آل محمد میرے محبوب کی فرا ہے ان کو بھی سلام کرو, میرے محبوب کے والدین کو بھی سلام کرو. آل ابراہیم کہہ کر میرے محبوب کے والدین کو سلام کرو, اور آل محمد کہہ کر فاطمہ کی اولاد کو سلام کرو. گنگوئی لکھتا ہے یہ لکھتا ہے, ہم نے کہا گنگوئی وہ لکھتا ہے, لیکن یہاں پر آل ابراہیم آل ابراہیم. اللہم صلی علی محمد. یہ ہم سے کہتے ہیں درود ابراہیم ہی نہیں پڑھتے آپ, درود ابراہیم ہی نہیں پڑھتے آپ. میں نے کہا سنی درود ابراہیم ہی نہیں پڑھے گا تو کون پڑھے گا درود ابراہیم؟ میں نے کہا آپ درود ابراہیم ہی پڑھ, ٹی وی پہ دیکھ کر رٹا کیوں مارتے ہیں؟ کبھی غور تو کریں اس میں کیا ہے. اگر غور کریں گے تو آپ خود پڑھنا چھوڑ دیں گے کیونکہ یہ تو سراسر خلاف ہے آپ کی. اس لیے کہ جناب یہاں آل محمد پر بھی سلام ہے اور سرکار کے گھرانے پر بھی سلام ہے. اور آپ تو کہتے ہیں جناب ایمان علیہ اعوذ باللہ نہیں پہنچا وہاں تک. میں کیا پڑھی؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میں نے کہا جی مولانا یہ حال ہوتی ہے, یہ حال ہوتی ہے جن کو خدا نماز میں بھی ذکر کرواتا ہے. کہ سرکار تیرا بھی ذکر, محبوب تیرا بھی ذکر, تیرے آل کا بھی ذکر, تیرے والدین کا بھی ذکر, تیرے والدین کا بھی ذکر. اللہ اکبر. آخری جملے چند بارگاہ اہل بیت ہم پیش کرتے ہیں اور چلتے ہیں, اور ایک بہت بڑی غلط فہمی کو بھی دور کرتے ہیں. میں نے رمضان میں بھی عرض کیا تھا, یہاں پر بھی ابھی میرے چند دوست بیٹھے ہوں گے, وہ کہہ رہے ہوں گے دیکھو یہ بار بار مولا کائنات کرتے ہیں. مولا کائنات تو وہ بھی بولتے ہیں, تو میں نے کہا اللہ اکبر تو وہ بھی بولتے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ بھی بولتے ہیں, تو آپ کیا کریں گے؟ کوئی دوسرا نکالیں گے یا اسی پہ ڈٹے رہیں گے؟ جو حق بات اسی پہ ڈٹے رہیں گے نا. اب دیکھو کپڑا پہننا مسلم ہے تو سب کپڑا پہنے, دشمن کپڑا پہنے, دوست کپڑا پہنے, کپڑا پہننا تو مسلم ہے, بھوک لگے تو کھانا مسلم ہے. تو جو مسلمات ہے اس کو چھوڑا تو نہیں جاتا جس کے اندر, کہ چھوڑ دیا جاتا ہے؟ نہیں چھوڑا. اور مولا علی کو جو مولا نہ کہے وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیے اہل سنت و جماعت کی کتاب امام بخاری کے استاد حافظ ابن ابی شیبہ جلد نمبر 6 صفحہ 370 پر نقل فرماتے ہیں, مولا علی آرام فرما رہے ہیں خیمے کے اندر. جا رجل علی اثر السفر, ایک آدمی آیا اس کے چہرے پر سفر کی علامت تھی اور تھکن تھی, اس نے خیمے کے باہر سے کہا السلام علیک, السلام علیک یا مولائی, کہ اے میرے مولا آپ پر سلام ہو. بولو سبحان اللہ. حضرت مولا علی نے اندر سے آواز دی من ہاضا, پوچھو یہ کون ہے؟ تو سوال کرنے والا آگے نکلا, اس نے کہا فقال من ہاضا, آپ کون ہو؟ تو ان کے جو شخص اس نے بتایا کہ ہاضا, جو مولا علی کو مولا کہہ رہا ہے, مولا علی کو مولا علی کو مولا کہہ رہا ہے, وہ کون ہے؟ فرمایا ہاضا ابو ایوب انصاری, ہاضا ابو ایوب انصاری. یہ ابو ایوب انصاری ہے. کسی نے پوچھا آپ بھی مولا کہتے ہیں؟ آپ کو تو خود خدا کے رسول کی بارگاہ میں اتنی پہنچ ہے آپ کی, سرکار ہجرت کر کے آتے ہیں تو آپ کے گھر میں ٹھہرتے ہیں، یہ تو آپ کا مقام ہے، آپ بھی مولا کہتے ہیں؟ فرمایا ہاں مولا میں کہتا ہوں. کہا کیوں کہتے ہو؟ کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی المولا. اس لیے سرکار نے فرمایا جس نے مجھے مولا ماننا ہے وہ پہلے علی کو مولا کہے گا. وہ کہنے اب آپ دیکھیے یہ نعروں کا بھی جواب آ رہا ہے، ساری چیزیں آ رہی ہیں، اور ایک بہت بڑی غلط فہمی دور ہو رہی ہے. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر مولا علی سے بغض ہوتا، اہل بیت سے بغض ہوتا، لیکن آپ دیکھیے اہل سنت و جماعت کی کتابوں میں اہل بیت کی جتنی روایت ہے تو 70% روایت ام المومنین حضرت عائشہ سے، کیونکہ آپ بھی تو اہل بیت میں سے ہیں نا. اہل بیت حق کو چھپاتے نہیں ظاہر کرتے ہیں، حق کو چھپاتے نہیں ظاہر کرتے ہیں. آپ تشریف فرمائے سوائے کو محرکہ حملہ علی قاری کو استاد حافظ ابن حجر مکی علیہ رحمت نقل فرماتے ہیں کہ ام المومنین میری ماں سیدہ عائشہ پردے میں بیٹھی ہوئی ہے اور ان کے والد اور مولا علی باہر بیٹھے ہوئے ہیں. ام المومنین اپنے والد کے چہرے کو دیکھ رہی ہیں. کان ابو بکر یکسر النظر الی وجه علی، ابو بکر ٹکٹکی باندھ کر علی کو دیکھ رہے ہیں. آپ تو خلیفہ بلا فصل ہیں، آپ کو تو بزرگی ہے، ساری امت کہہ رہی ہے ہماری ساری نیکی لے لو، غار والی نیکی دے دو. علی بھی کہہ رہے ہیں، عمر بھی کہتے ہیں وہ غار والی نیکی دے دو، وہ غار والی نیکی. اس میں کیا تھا؟ اس میں وہ تھا کہ شیخ جب رنگتا ہے نا مرید کو تو قول قول میں، حال حال میں، قالب قالب میں صورت صورت بدل جاتی ہے. بخاری میں موجود ہے جب مدینے پہنچے تو فرق ہی نہیں تھا کہ سرکار کون ہے، ابو بکر کون ہے. ایسا رنگ دیا تھا، وہ کہتا تھا کہ مرشد رنگ دے. تو یہ ہوتا ہے رنگنا جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے غار کے چند لمحوں کے اندر سیدنا صدیق اکبر کو رنگ دیا. اللہ اکبر، اللہ ہمیں اپنے شیخوں کا فیض عطا فرمائے، سیدنا صدیق اکبر کا فیض نصیب فرمائے. کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے ہو میری سرکاروں کے. ان سرکاروں میں صدیق اکبر کا نام آتا ہے، فاروق اعظم کا نام آتا ہے. اللہ اکبر، میری ماں پردے سے دیکھ رہی ہے، بولو سبحان اللہ، دیکھ رہی ہیں کہ والد گرامی سیدنا صدیق اکبر یکثر النظر الی وجه علی، علی کے چہرے سے نظر ہی نہیں ہٹاتے. علی کے چہرے سے کوئی ان کو یہ نہیں کہہ سکتا حضرت تسبیح پڑھ لیں، مصلی بچھا ہوا دو رکعت نماز پڑھ لیں، وہ کہیں گے تبلیغ ہمارے دم سے چلتی، ہمارا نام تبلیغ ہے، کافر کے منہ پر نہیں مسلمان ہو جائے گا. تو ہمیں سمجھائے گا کہ تسبیح کیا ہوتی ہے، مصلی کیا ہوتا ہے؟ فرمایا دیکھتا نہیں کس کو دیکھ رہا ہوں. کہا کس کو؟ کالی کو. ٹکٹکی باندھ کر مولا علی کو دیکھ رہے ہیں، یہ اہل سنت کی روایت ہے. ٹکٹکی باندھ کر مولا علی کو دیکھ رہے ہیں. میری ماں پوچھتی ہے فسالہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، میری ماں ام المومنین سیدہ عائشہ نے پوچھا اپنے والد سے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ٹکٹکی باندھ کر پلک بھی نہیں جھپکتی. علی اگر ادھر دیکھتے ہیں تو آپ کا چہرہ بھی ادھر ہو جاتا ہے، علی نیچے دیکھتے ہیں تو آپ نیچے سے مولا علی کو دیکھتے ہیں، یعنی نظر ہٹتی نہیں چہرے سے. یہ کیسے ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اپنی صاحبزادی ام المومنین کے سامنے یہ بات بیان فرمائی. اگر بغض ہوتا تو صرف تین بندے موجود ہیں، علی ہیں، آپ ہیں اور بیٹی ہے. نہ ام المومنین سوال کرتی، نہ صدیق اکبر جواب دیتی. پتا چلا یہ ایران کی لڑائی ہے، مدینے کی نہیں. یہ مدینے کی لڑائی نہیں، یہ مدینے کا دین ہے. دیکھیے سیدنا صدیق اکبر مدینے کے والی ہے، مولا علی مدینے کے جانشین ہیں. اب دیکھیے ملاحظہ فرما رہے ہیں، ام المومنین نے پوچھا کہ آپ یہ کیا ٹکٹکی باندھ کر علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں؟ تو آپ کیا فرماتے؟ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے ام المومنین، پہلے کیونکہ آپ ہمیشہ سیدہ عائشہ کو جب یاد کرتے تو بیٹی نہیں کہتے، پہلے کہتے اے مسلمانوں کی ماں. یعنی آپ نے کم دیکھا ہوگا بلکہ دیکھا ہی نہیں ہوگا کہ باپ کبھی اپنی بیٹی کو اپنی ماں کہے. وہ محبت میں ماں کہنا اور ہے اور اس رتبے میں ماں کہنا اور ہے. صدیق اکبر درس دے رہے ہیں کہ ٹانگ ہاتھ کی تشبیہ سے کوئی نبی جیسا نہیں ہو جاتا. نبی جیسا جس طرح گھر میں بہو بیٹی بیوی میں فرق ہوتا ہے نا، صرف ٹانگ ہاتھ سے سب ایک نہیں ہو جاتے. تو صرف آدا کو دیکھ کر مماثلت نہیں کی جاتی، رتبوں اور عظمتوں کا فرق ہوتا ہے. سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میں نے ام المومنین سے عرض کی کہ اے مسلمانوں کی ماں عائشہ، میں جو علی کو دیکھ رہا ہوں یہ خود ساختہ میری بات نہیں، میں نے رسول اللہ سے سنا. النظر الی وجه علی عبادت، رسول اللہ نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. نعرہ حیدری، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. حضور میں تو نہیں دیکھ سکا، میری آنکھیں تو نہیں دیکھ رہی، تو کیا میں اتنی بڑی عبادت سے محروم ہو گیا؟ اس میں بے شمار لوگوں نے دیکھا تھا، میں نے نہیں دیکھا، کیا میں محروم ہو گیا؟ پھر میری ماں ام المؤمنین کہتی ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، یہ کنز الایمان میں جا کر کہتی ہے، فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر علی کی عبادت، جو علی کو نہ دیکھ سکے، علی 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 کرتا رہے، خدا اسے عبادت کی بات فرمائے گا، ذکر علی کی عبادت، علی کا نام لینا بھی، علی کا نام لینا بھی، پھر بولو نعرہ حیدری، یہ عبادت ہے، یہ خارجی چڑے گا اس سے، لیکن یہ عبادت ہے۔ اب آخری جملے یہاں پر عرض کر کے اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں، ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ دیکھو انصار جو ہے نا مدینے والے کو کہتے ہیں، جو مدینے میں رہنے والے تھے، آپ تو جانتے ہیں جو مہاجر وہ تھے جو ہجرت کر کے آئے تھے، جو مدینے میں رہ گئے ان کو، اور منافقین زیادہ مدینے میں ہی تھے، کہ سورہ منافقین اتری ساری علامت ہوئی۔ حضرت ابو سعید خدری انصاری ہیں، حضرت ابو سعید خدری انصاری ہیں، کتاب اہل سنت کی ترمذی شریف ہے، ترمذی شریف کتاب المناقب جہاں مولانا کی فضیلت ہے، وہاں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم کبھی مسجد میں جاتے تو اپنے پڑوسی کو دیکھتے، اس کی پگڑی ہماری طرح، اس کا مسواک ہماری طرح، اس کی داڑھی ہماری طرح، اس کا جبہ کرتا ہماری طرح، اس کی نماز ہماری طرح، اب کیسے ابال رہے ہیں کہ بول تو ہے کون، ظاہری تو سب ہماری طرح ہے، پہلی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر ہوتا ہے تو پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا دیکھو نہیں کرو ایسا، اتنا نہیں کرتے ہیں، بولے یہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں، آپ جب بیٹھ کر انصاف کر سکتے تو ہم کھڑے ہو کے کتنا کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا کیوں، کہا آپ کو وہی وراثت میں ملا، ہم کو یہ وراثت میں ملا۔ میں نے کہا پھر بات ٹھیک ہے، جب نتیجہ خود ہی سمجھ لیتے ہو تو پھر بات ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں ہم جب کسی مجمع میں جاتے، ہم کسی مجمع میں جاتے تو ہم پرکھتے کہ کون مومن ہے، کون، کتنی خطرناک بات ہے دیکھیں، اور کتنی اہم بات بھی ہے کہ کون، اور اگر ایک بندہ مومن ہو اس کو مومن نہ کہے تو بندہ کافر ہوگا کہ نہیں ہوگا، کتنا اہم مسئلہ ہے دیکھیں آپ، اس پر غور کریں۔ آپ توجہ ہے آپ کی، میں 14 دن سے تقریر کر رہا ہوں لیکن میری توجہ ہے، آپ کی توجہ ہے، ہاں توجہ میری طرف رکھیں۔ آخری جملے، خان باد رسول کو اگر توجہ سے نہیں سنیں گی پھر یہ توجہ کہیں کام نہیں آئے گی، یہاں توجہ دے دیں پھر یہی توجہ کل قیامت میں بخشش کی دلیل ہو جائے گی۔ ان کا ذکر غور سے سنا کریں، غور سے اور محبت سے سنا کریں۔ حضرت گرامی دیکھیں، فرمایا کہ ہم منافقین کو ٹٹولتے تھے، مجھے لوگ کہتے ہیں سلانی کے اوپر یہ شاہ صاحب تو بس منافق کرتے، میں نے کہا صحابہ کو کیا کریں گے، میں نے پہلے کہا تھا اتنے تیز نہیں ہونا، صحیح وہی ہوتا ہے جو خدا جتنا صحیح بننے کے لیے کہتا ہے، اتنے بزرگ بنو، اتنا دل نرم رکھو جتنا خدا رکھنے کے لیے بولتا ہے، زیادہ نرم مت ہو جانا، زیادہ نرم مت ہو جانا، اللہ ایسی نرمی سے بچائے جس سے خدا غضب کرے، اللہ ایسی سختی سے بچائے جس سے خدا غضب کرے، اللہ ہمیں وہی نرمی دے جس کا خدا نے حکم دیا، اللہ ہمیں وہی سختی دے جس کا خدا نے حکم دیا۔ اب دیکھیں کتنا حساس مسئلہ، میرے دوستوں جو ایمان کی قدر سب جانتے ہیں ماشاءاللہ، کسی مومن کو منافق کہنا کفر ہے، منافق اعتقادی کہنا، کیونکہ منافق تو کافر ہوتا ہے، کسی مومن کو کافر کہنا کفر ہے، لیکن حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ بات تو حساس والی ہے لیکن ہمارے پاس کسوٹی بھی تو ایسی ہے، فرمایا پیمانہ تھرمامیٹر بھی تو ایسا ہے کہ جو غلط چکر نہیں دیتا ہے، غلط چکر نہیں دیتا ہے کہ رپورٹ گویا کہ بلڈ کی ہو، ٹیسٹ بلڈ کا ہو اور رپورٹ کے اندر گویا کہ یورین کا رپورٹ آ جائے، یہ غلطی لیبورٹری سے ہو سکتی ہے، لیکن جو ایمان کی جو چارجر ہوتا ہے اس میں یہ لیبورٹری والی غلطیاں نہیں ہوتی، لیبورٹری والی غلطیاں، فرمایا ہمارے پاس آلہ ہے۔ فرمایا کیا؟ ترمذی شریف اہل سنت کی کتاب ہے، اور حضرت امام بخاری کی شاعری امام ترمذی نے اس کی صحت کا دعویٰ کیا ہے، فرمایا کہ جناب عن ابی سعید خدری قال انا کنا لنعرف المنافقین، ہم منافقین کو پہچان جاتے ہیں، وہ آنکھیں ہمیں بھی تو دینا پھر، آپ تو سرکار کے در سے لے کر آگے بانٹنے والے ہیں، فرمایا دے دیتا ہوں، کیا بات ہے؟ فرمایا نحن معاشر انصار، ہم انصار کی جماعت جب کسی منافقین کو پہچانتے تو کیسے پہچانتے؟ فرماتے میں بہت سے علی اپنے بیچارے اس سامنے خوب علی 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 کرتے، اس کا منہ چل جاتا، ہم کہتے منافق، ہم کہتے یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے بھائی، نعرہ حیدری، فرمایا کہ ہم اس کے سامنے علی کا نام رہتے، اگر اس کا منہ چڑ جاتا خدا کی قسم یہ حدیث ہے, آپ آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں, یہ رسول کا قول ہے, ترمذی شریف ہے, سرکار کے ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ ہم ان کے سامنے علی علی تعریف کرتے اس کا چہرہ بگڑ جاتا, ہم کہتے منافق, ہم کہتے ہیں, ہم کہتے چلو یہ تو آپ کہیں گے حضرت ابو سعید خدری نے فرمایا ہوگا, صحابی کے قول ہے, چلو سرکار کا قول سنتے اسی ترمذی سے, ترمذی کتاب المناقب میں موجود ہے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے علی کے مولا علی کو دیکھ کر فرمایا, یا علیو لا یحب علی منافق ولا یبغضہ مومن, منافق تجھ سے محبت نہیں کرے گا, مومن تجھ سے بغض نہیں رکھے گا. کتنے پیارے جملے اور سادے انداز ایمان کو بیان فرمایا, فرمایا لا یحب علی منافق ولا یبغض مومن, مومن آپ پر غضب نہیں کرے گا, بغض نہیں رکھے گا, اور منافق محبت نہیں کرے گا. محبت تو کرتے ہیں, کیوں نہیں کرتے محبت؟ میں نے کہا حسین کے نام کی محفل منائی, ذکر میں گئے تھے, کہا نہیں منائی. میں نے کہا کیا ہے تمہارے دل ذکر حسین؟ چلو کوئی ہے نہیں کر سکا بیچارہ مصروف تھا, تمہارے دل ذکر حسین کیا ہے, علی کا ذکر کیا ہے, کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا یہی ہے, یہی بیان ہے, کیونکہ کسی کی یاد میں خوش ہونا محبت ہے. آپ سمجھ رہے ہیں, فرمایا منافق محبت نہیں کرے گا اور مومن بغض نہیں کرے گا, مومن بغض نہیں کرے گا. مستدرک میں بخاری مسلم کی شرط پر حدیث اگر آپ سنیں تو حیران ہو جائیں, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو اپنی نبوت کے تعارف میں جو خطبہ دیتے ہیں نا, وہی خطاب علی کو دیتے ہیں. جو سرکار نے منافقین کے سامنے تقریر کی تھی کہ من احبنی فقط احب اللہ ومن اطاعنی فقط اطاع اللہ, جس نے مجھے پیار کیا اس نے خدا سے پیار کیا, جس نے میری اتباع کی اس نے اللہ کی اتباع کی. منافقین کہنے لگے انہوں نے اپنا نام اللہ سے پہلے کیوں لے لیا, جو آیت اتری ومن یطیع الرسول فقط اطاع اللہ, محبوب یہ چڑتے ہیں تو میں خود لیتا ہوں کہ جس نے تجھے مانا اس نے مجھے مانا, قرآن ہی اتر گیا کہ ومن یطیع الرسول فقط اطاع اللہ, محبوب جس نے تجھے مانا اس نے مجھے مانا. اب یہی خطبہ دیکھیں کتنے حساس انداز میں سرکار شان بیان فرما رہے ہیں, فرمایا اور حضرت ابو ذر غفاری ہے, سرکار فرما رہے من اطاعنی فقط اطاع اللہ, جس نے مجھے مانا اس نے اللہ کو مانا. توجہ رکھیے گا, جس نے مجھے مانا اس نے محبت سے پڑھی, اس نے جس نے مجھے مانا اس نے اللہ کو مانا. فرمایا ومن اصانی توبہ ومن اصانی فقد اصا اللہ, جس نے مجھے ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا. حضور ہم تو ڈر گئے, ہر مومن ڈرے گا کہ آپ ناراض نہ ہو جائیں, کام وہ لے لیجئے تم کو برا جائے, ٹھیک ہو نامے رضا تم پہ کروڑوں دور. حضور ہم تو ڈر رہے ہیں, آپ کی ناراضگی خدا کی ناراضگی ہے. حضور پھر یہ بھی بتا دیجئے کہ آپ ناراض کس چیز سے ہوتے ہیں تاکہ ہم اس سے بچیں, ہم اسے فقط اصا اللہ, خدا اسی سے راضی ہوگا جس سے محمد عربی راضی ہوگا, خدا اسی سے ناراض ہوگا جس سے میں ناراض ہوں گا. حضور آپ کس سے ناراض ہوتے ہیں؟ فقط فرمایا من اتا علی فقط اتا علی, جس نے علی سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا. ومن اتا علی فقط اتا علی, جو مجھ سے ناراض ہوا خدا اس سے ناراض, میں اس سے ناراض ہوں جو علی سے ناراض ہے. فرمایا میں اس سے ناراض, میرا دل اس سے بیزار ہے, میں اس سے ناراض ہوں, رحمت للعالمین ہے. لیکن فرماتے جو علی کا نہیں میں اس کے لیے رحمت نہیں, جو علی کے لیے نہیں میں اس کے لیے رحمت نہیں, جو علی کا ہے میری رحمت اسی کے لیے ہے, میری رحمت. آخری حدیث پاک مولا علی کی شان میں سنتے چلیے, اور یہ حدیث پاک ترمذی شریف میں موجود ہے. یہ آخری میں اس لیے رکھا میں نے کہ سرکار نے اپنے سارے صحابہ کی منقبت اس میں بیان کی ہے. بولے سبحان اللہ. یہ روایت ترمذی شریف کتاب المناقب میں ہے, اس کے ایک ایک لفظ پر آپ سبحان اللہ بولیں گے تاکہ دنیا میں بھی ہمیں فوائد نصیب ہو اور قبر و حشر میں بھی فوائد نصیب ہو. فرما رحم اللہ ابا بکر, اللہ رحم فرمائے ابو بکر پر, زوجنی ابنتہ, اس نے اپنی بیٹی سے میرا نکاح کیا, اس نے اپنی بیٹی سے میرا نکاح کیا, اپنی لخت جگر کو میرے نکاح میں دیا. فرمایا وما وحملنی الى دار الہجرہ, اللہ رحم فرمائے ابو بکر پر, اپنے دل کے ٹکڑے کو میرے نکاح میں دیا, ہجرت کی رات مجھے اپنی اونٹنی پر سوار کیا. محبت سے سبحان اللہ, کیونکہ جو ابو بکر سے محبت نہیں کرتا نا تو علی اس سے محبت نہیں کرتے ہیں, یہ بھی ایک ترتیب ہے. سٹا فرماتے ہیں جو علی سے محبت نہیں کرتا میں اس سے محبت نہیں کرتا, اور جو مجھ سے محبت نہیں کرتا خدا اس سے محبت نہیں کرتا. نماز روزہ زکات, ہم نے کہا وہ جو کھڑا تھا نا کل تعظیم, نہیں یار میں کیسے کر سکتا ہوں, میں تو صرف تیری ہی تعظیم کر سکتا ہوں. کہ جبریل تو کیا کہتا ہے, کہ یار تیری بھی تعظیم اور اس کی بھی تعظیم. تو اللہ رب العزت نے اپنے ماننے کا معیار بنایا, یہ نہیں کہ جو کوئی اٹھا کر منہ سے کہے اللہ تو اللہ اس کو قبول کر لے. اللہ فرماتا میرے محبوبوں کے در پر آؤ, ان کی اداؤں میں اٹو, صراط الذین انعمت علیہم کے نقشے قدم پر چلو, پھر صراط مستقیم ملے گا. ہر دوراجی کا کوئی ڈامر والا روڈ سیدھا راستہ نہیں ہے صراط مستقیم. صراط مستقیم وہ ہے جس پر میرے محبوب چلتے ہیں, جس پر میرے محبوب چلتے ہیں. تو ہر راستہ سیدھا نہیں ہوتا, ہر راستہ اسی طرح سے خدا کو پکارنا ہر پکارنا مقبول نہیں, اس طرح پکارو جس طرح جبریل نے پکارا ہے. اب آپ دیکھیں یہاں پر حدیث مبارکہ کے اندر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ابو بکر پر خدا رحم کرے اپنی لخت جگر میری نکالنی. اللہ ابو بکر پر رحم کرے کہ اس نے ہجرت کی رات مجھے اپنی سواری پر سوار کی. شفا میں موجود ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا علی تمہارے چہرے کو دیکھ رہا ہوں, ایک بات بتاؤں. مولا علی نے فرمایا کیا؟ کہا کہ مجھے سرکار نے فرمایا تھا علی جس کو سند دے گا جنت میں وہ جائے گا. اہل سنت کی کتابیں, اہل سنت کی کتابیں ہیں یہ. مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ ابو بکر کہتا تو نہیں تھا, اب کہہ دیتا. کہا حضور کیا؟ فرمایا سرکار نے مجھے فرمایا تھا جس کے دل میں حب ابی بکر ہوگا اس کو سند دے دینا. جس کے دل میں حب ابی بکر ہوگا اسے سند دے دینا. تو یہ لازم ملزوم ہے, یہ لازم الملزوم ہے. یوں سمجھو کہ صحابہ کو اگر جسم بنایا جائے تو علی بنتا ہے, صحابہ کو جمع کر کے اگر جسم دیا جائے تو شخصیت جو بنتی ہے وہ علی ہوتی ہے, اور جب علی کے جسم کا حصہ دیا جائے تو کوئی عمر ہوتا ہے, کوئی ابو بکر ہوتا ہے, کوئی عثمان ہوتا ہے, کوئی مسلم ہوتا ہے. ان میں فرق نہیں ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اب حضرت ابو بکر کی تعریف کے بعد سیدنا فاروق اعظم کی طرف آتے ہیں. ان کے جملے سنیے, میرے آقا تعریف کر رہے ہیں. مرید اگر شیخ کی تعریف کرے یہ تو مرید نے کرنا ہی ہے, لیکن وہ کتنا خوشبخت مرید ہوگا جس کی تعریف شیخ کرتا ہوگا. اور کون مرشد؟ جسے خدا نے سب پر مرشد مطلق بنایا, جسے دل پر بھی نگرانی دی ہے, ظاہر پر بھی نگرانی دی ہے. سرکار حضرت عمر کی تعریف کر رہے ہیں, فرما رہے ہیں سنو رحمہ اللہ عمر, اللہ میرے عمر پر رحم فرمائے. یقول الحق, وہ حق کہتا ہے. سبحان اللہ, حسین شادی کر لو, وہ حق کہتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں وہ حق کہتا ہے. وَإِن كَانَ مُرًّا, چاہے حق کتنا بھی کڑوا ہو وہ گراب نہیں بناتا, وہ حق کہتا ہے. وہ حق کہتا ہے, حق چاہے کڑوا ہو وہ کہہ دیتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ترک الحق وما له سبیل, وہ حق کو نہیں چھوڑتا, ہر محفل میں حق بولتا, اس لیے اس کے دوست بہت کم ہیں. اس لیے اس کے دوست وہ ریوڑ کے چکر میں نہیں, وہ حق کہہ دیتا ہے. وہ حق ہے وہ کہہ دیتا ہے. پر میں اس لیے میرے عمر کے دوست کم ہیں. آپ عمر کے دوست ہو تو ہاتھ اٹھاؤ. سبحان اللہ, یہ شرف اللہ نے ہمیں دیا ہے. سبحان اللہ کہہ کر آپ کی روح کو ثواب پہنچائیے. سبحان اللہ. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت وہ رکھے گا جو حق بولنے کی طاقت رکھتا ہے, جو حق سننے کی طاقت رکھتا ہے. میرا آقا فرماتے ہیں اس کے دوست بہت کم ہیں. جب آتے ہیں تو حق سنتے ہیں اور بیٹھتے ہیں تو حق سننے کی امید رکھتے ہیں. تو فرمایا یہ عمر کی شان ہے. پھر آگے فرماتے ہیں رحمہ اللہ عثمان, اللہ میرے عثمان پر رحم فرمائے. سبحان اللہ کہیں. فرمایا تستحی الملائکہ, اس سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. وہ اتنا با حیا ہے, اللہ حیادار کو پسند کرتا ہے, لیکن میرا عثمان ایسا حیادار ہے کہ فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں. فرشتے بھی اس پر نقاب اللہ خاری فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے دعا کی یا اللہ میرے عثمان کا حساب و کتاب قیامت میں نہ لینا, اس لیے کہ میرا عثمان اتنا حیادار ہے کہ کسی کے سامنے ترازو پر نہیں آ سکتا. آواز آئی محبوب تیرا عثمان بغیر حساب کتاب کے جنت میں ہے. تیرا عثمان بغیر حساب کتاب کے جنت میں ہے. جس سے تو راضی اس سے خدا راضی, اور جنت ملتی جس کو ہے. جس سے تو راضی اس سے خدا راضی. فرمایا میرے عثمان پر اللہ رحم فرمائے, وہ بہت حیادار ہے, فرشتے اس سے حیا کرتے ہیں. اب ذکر آیا مولا علی کا, دیکھ سنے چاروں خلفاء کا ذکر ساتھ میں آیا. فرمایا رحمہ اللہ علی اللہم, اے اللہ میرے علی پر رحم فرما. اب آپ کی کیا شان ہے؟ ان کی تو یہ شان, یہ شان, یہ شان. آپ کی کیا شان؟ فرما ادرک الحق معہ, حق ہمیشہ علی کے ساتھ ہوتا ہے, حق ہمیشہ علی کے ساتھ ہوتا ہے. فرما ہے سنا, ارے سنو بات یہ ہے, علی جہاں ہوتا ہے حق وہی ہوتا ہے. حق تو علی کے ساتھ ہوتا ہے, لیکن علی جہاں ہوتا ہے حق وہی پر ہو جاتا ہے. فرما یہ ہے میرے علی کی شان کہ جہاں پر علی ہوتا ہے حق بھی وہی ہو جاتا ہے. میری ماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا سیدہ کو سامنے بٹھا کر فرما الا تردین ان تکونی سیدۃ النساء العالمین, اے فاطمہ کیا تو اس بات سے راضی ہو جائے گی کہ خدا تجھے ساری دنیا کی عورتوں کی سردار بنا دے؟ فرمایا وہ نساء العالمین وہ نساء اہل الجنہ ساری دنیا کی عورتوں کی گویا کہ سیدہ اور سارے اہل جنت کی خواتین کی سردار. یہ سیدہ فاطمہ کا گویا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مرتبہ اور مقصد بیان فرمایا جس کا ذکر ابھی گزرا بھی ہے. سیدہ حذیفہ کہتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کی تمنا لے کر سرکار کے حضور حاضر ہوا اور اس نیت سے آیا تھا کہ میں اپنی ماں کے لیے دعا کرواؤں گا. فرمایا میں پہنچا تو سرکار نماز پڑھ رہے تھے. سرکار نماز پڑھ کے جیسی فارغ ہوئے تو سرکار نے میری طرف دیکھ کر پہلی فرمایا میں تیری حاجت کو جانتا ہوں. فرمایا سن ماں حاجتوں کا غفر اللہ لکا ولأمہ کا, حذیفہ خدا تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے. ان ھذا لم ینزل الارض قط قبل ھذه اللیلہ, آج ایک فرشتہ میرے پاس آیا جو اب سے پہلے روئے زمین پر نہیں آیا تھا, اب سے پہلے روئے زمین پر نہیں آیا تھا اور اس نے مجھے بشارت دی ہے. کہا حضور کیا بشارت ہے؟ فرما ان فاطمہ سیدۃ النساء الجنت وان الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ, کہ مجھے فرشتے نے بشارت دی ہے کہ آپ پر اب آپ پر سلام بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ سارے اہل جنت کی خواتین کے سردار آپ کی نخت جگر بزغت آپ کا جسم کا ٹکڑا فاطمہ ہے اور آپ کے لباس حسن اور حسین سارے جنت کے سردار جوانوں کے سردار ہے. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بشارت مرحمت فرما دی. اللہ اکبر. اور حضرت ابو ایوب انصاری اور مولا علی بیان فرما دی. یہ سیدہ کا مقام ہے. سکا فرماتے کہاں یوم القیامہ, قیامت کا دن ہوگا, مستدرک میں ہے قیامت کا, انبیاء اولیاء اصفیاء بزرگ غوث ابداد سب کھڑے ہوں گے, سب کھڑے ہیں, کھڑے ہیں سب. پردے کے پیچھے سے ندا آئے گی, آواز آئے میں مورا الحجاب یا اہل الجمع, اے پارساؤ جو محشر میں تم کھڑے ہو سب متوجہ ہوں گے کیا کہا جا رہا ہے. فرما غدو سارہم, آنکھیں نیچے کر لو. کیا فرمایا؟ آنکھیں نیچے کر لو. میدان محشر کا تصور کر کے سنے تو رنگ آتا ہے اس بات کا. میدان محشر ہے, فاطمہ کی عزت کے لیے خدا کی طرف نداء کی جا رہی ہے سلام اللہ علیہا صلوات اللہ علیہا و جدہا و ابیہا. یہ مقام ہے سیدہ فاطمہ کا کہ پردے کی اور سے آواز دی جا رہی ہے کہ اے میدان محشر کے وہ لوگ جنہیں آج کوئی خوف اور غم نہیں ہے, فرما غدو ابصارہم, اپنی آنکھوں کو نیچے کرو. حتی تمر فاطمہ بنت محمد, جب تک سیدہ فاطمہ کی سواری نہ گزر جائے. سیدہ فاطمہ تم بزرگ ہو, تمہیں مقام ملے گا, تمہیں سب ملے گا, لیکن فاطمہ جا رہی ہے. سر نیچے جھکاؤ, سروں کو نیچے کرو. فرمایا یہ سیدہ فاطمہ کی سواری جا رہی ہے. فتمرو وسوا سبعون الف جاریہ من حور العین, ستر ہزار حور عین آپ کے آگے پیچھے چل رہی ہوں گی. ستر ہزار حور عین آپ کے پیچھے چل رہی ہوگی اور اتنی سواری تیزی میں گزرے گی اور ایسے چمک سے گزرے گی کل بر کے لائمہ جیسی زبردست قسم کی چمک کوئی چمکتی ہے, بجلی چمکتی ہے, ایسی روشنی آنے میں محشر میں ہو جائے گی اور سیدہ کی سواری جا رہی ہوگی. درد پاک پڑھی آپ کے سارے سوال کے لیے. اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. یہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام ہے. یہ آپ کی عظمت ہے, آپ کی فضیلت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. نہ علی مقابلہ کر سکتے ہیں, نہ حسن حسین کر سکتے ہیں, نہ خلفاء کر سکتے ہیں. اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. مدینے کی وہ زمین جو سرکار کے جسم کا ٹکڑا نہیں ہے لیکن جڑی ہوئی ہے, جسم کا ٹکڑا نہیں ہے جڑی ہوئی ہے. قاضیات, امام سیوطی, تمام اور مدارج نبوت, تمام علماء, انور شاہ کاشمیری, فیضل باری, احمد رضا بجنوری, انوار الباری جو ان کا شاگرد ہے, اس نے وضاحت کے ساتھ اجماعی عقیدہ تمام علماء نے لکھا ہے کہ جناب وہ زمین جو یہاں پر سرکار آرام فرما رہے ہیں وہ سرکار کے جسم کا حصہ نہیں ہے لیکن جڑ گئی ہے. کیا ہے؟ جڑ گئی ہے. جب جڑ گئی ہے تو عرش بھی اسے سلام کرتا ہے, کرسی بھی سلام کرتی, سبحان اللہ بولو, لوح بھی سلام کرتا ہے, فرمایا کہ اس کا رتبہ عرش سے بھی اعلیٰ اور یہ چاہوں گا اس کا رتبہ عرش سے بھی اعلیٰ لوہ سے بھی اعلیٰ قلم سے بھی اعلیٰ احمد رضا بجنوری جو انور شاہ کاشمیری صدر مدرس سے دیوبند کا شاگرد ہے اس نے کہا ابن تیمیہ ایسی احمق تھا کہ اس نے اس مسئلے پر کفر کا فتویٰ دیا اسے سوچنا چاہیے تھا کہ عرش مخلوق ہے اور مخلوق کے تاجدار سردار ہیں مخلوق کے تاجدار ان کو عرش کی بڑی فکر ارے عرش کی توہین میں نے سرکار کو اللہ معراج کے رات عرش کے اوپر لے آئے عرش نیچے ہو سرکار اوپر تشریف جلوا گر ہو جائے احادیث سے موجود ہے تو پھر توہین لازم نہیں آتی جبکہ سرکار خود بیان فرماتے ہیں کہ میں عرش سے بڑا گیا عرش پرے رہ گیا اور میرا امام نے تو مداخلت کر دی فرمایا عرش کی عقل دنگ ہے سرکار کی پرواز تو اتنی اعلیٰ ہوئی فرمایا عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے دونوں پریشانی کہ عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جانے مراد ہائے اب کدھر تیرا مکان ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو کچھ نہ ہو ارے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ زمین سرکار کے جسم سے جڑی ہوئی ہے جڑی ہوئی ہے حصہ نہیں ہے جڑی ہوئی ہے حصہ نہیں ہے تو جو لگ جائے میرے آقا کا جسم کسی چیز سے جڑ جائے لگ جائے ابو سعید خدری کے والد مالک بن سنان نے احد میں خون پی لیا فرمایا تیرے خون میں میرا خون مل گیا کہا ہاں یا رسول اللہ فرمایا جہنم آرام ہو گئی جہنم اپنی دائی اپنی ماں کیونکہ ایک روایت میں کہ سرکار کی صلوات و سلام نے ان کا دودھ بھی پیا ہے اور سرکار کی ولادت کے بعد ساتھ بھی تھی سیدہ ام ایمن سرکار کی صلوات و سلام کا بول مبارک پی لیا سرکار نے فرمایا کہاں گیا شاہ بلک موزید دہلی حضرت امام جلالی سوتی خطائف القبرہ میں ابن کثیر تمام بول لکھے لکھتے ہیں اس بات کو موجزات نبی کے اندر اور اسی سے عقیدہ بنا کہ نبی کا بول و براز اس کی وضو کو ساکت نہیں کرتا بلکہ امت کے لیے شفا کا درجہ رکھتا ہے یہی سادی باری شریعت میں بھی لکھا ہے کہ امت کے لیے شفا کا درجہ رکھتا ہے ام احمد نے پی لیا سرکار نے فرما کہاں گیا کہا حضور میں تو پانی سمجھی سرکار نے فرما پیٹ کا درد بھی نہیں ہوگا آج پشتوں کی بشارت بھی فرما پیٹ کا اور یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تو نہیں ہو سکتا ہم نے کہا عاشق رائے میٹھی لکھتے ہیں کہ تھانوی صاحب کے پاؤں کو دھو کر پینے سے اخرے بھی نجات ہو جاتی ہے میں نے کہا ان کے پاؤں کو دھونے سے اخرے بھی نجات ہو سکتی ہے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مصالحے کو پینے سے پیٹ کا شفا نہیں ہو سکتا کیسے نہیں ہو سکتا اب آپ دیکھیے کہ وہ زمین کا حصہ جو سرکار کیا جز نہیں ہے لیکن جڑ گیا ہے تو عرش سے بھی اعلیٰ ہو گیا تو توجہ رکھیں دل تھامے سیدہ کا مقام دیکھیں حسنین کا مقام دیکھیں کہ جو زمین سرکار کے جسم کا ٹکڑا نہیں ہے سرکار نے جسم رکھا تو اسے اعلیٰ کر دیا اسے اعلیٰ کر دیا تو جس زمین کو سرکار چھو لے یا جس سے سرکار کا جسم چھو جائے وہ زمین عرش لو کرسی سے اعلیٰ ہو گئی تو جو حصہ نہ تھی صرف مت کے اعتبار سے تمسک سے گویا کہ وہ اعلیٰ ہو گئی تو سیدہ آپ کی بارگاہ میں یہ آپ کا نعرہ غلام ہزار دفعہ سلام کرتا ہے آپ کو تو سرکار کہتے ہیں فاطمہ تو بزغت منی فاطمہ میرا وہ لوکھڑا ہے جس میں روح ڈالی جاتی ہے فرما فاطمہ میری جان ہے فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے تو جو ٹکڑا نہیں وہ عرش اعلیٰ جو جسم کا ٹکڑا ہو جو جسم ہو اس کی فضیلت کون پا سکتا ہے یہ اس لیے میرا قال فرمایا یہ حور ہے حور کیسا اس کے قدموں میں جو آ کر بیٹھتی ہے خدا اسے حوروں میں شمار کر دیتا ہے 70,000 حوریں آگے پیچھے چل رہی ہیں اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اکثر میں دیکھتا حسنین کریمین سرکار کی پیچھے آ جاتے اور ایک دفعہ تو یہ ہوا سرکار جمعے کا خطبہ دے رہے تھے امام حسن ٹہلتے ہوئے بچہ جب آتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے اور سرکار ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کہ جا کہاں رہے ہیں جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے محمد رسول اللہ خطبہ دے رہے ہیں خدا کے امین اور خلیفہ خطبہ دے رہے ہیں خدا کے دین کے بانی خدا کے دین کے شارے خدا کی شریعت کے مستقل بادشاہ خدا کے خلیفہ مطلق خطبہ دے رہے ہیں ان سے زیادہ خطبے کی حرمت اور دین کی حرمت کو کون جانتا ہوگا مقام سے کون واقف ہوگا خطبہ محمد فرما رہے ہیں لیکن اب حسن آ گئے تو خطبہ وہیں چل رہا ہے جہاں حسین چل رہے ہیں جہاں حسن چل رہے ہیں خطبہ بھی وہیں چل رہا ہے توجہ بھی ادھر ہی ہے اور وہ گھومتے گھومتے آئے تو سرکار جلدی سے اترے اور ہاتھ سے پکڑ لیا یہ پھر آگے نہ چلے گا اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا تو سرکار جب تقریر کرنے لگے امام سیوطی لکھتے ہیں سبحان اللہ جب سرکار بول رہے تھے تو سرکار کی زبان کے نیچے کی سرخی تک رہے ہیں امام حسن سرکار نے دیکھ لیا فوراً سرکار نے قریب دیا قریب کیا اور اپنی وہ زبان جس پر قرآن اترتا ہے، وہ زبان جس پر خدا بولتا ہے، وہ زبان جو حق کی ذکر ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حسن کے منہ میں داخل کرتے ہیں. فرمایا حسن میرا خلیفہ، حسن کے منہ میں داخل کرتے ہیں اور حسن اس جگہ پہ چوستے ہیں جس جگہ سے قرآن جاری ہوتا ہے. یہ حضرت امام حسن کا مقام ہے، یہ حضرت حسنین کریمین کا مقام ہے. اس لیے سیدنا صدیق اکبر کے بارے موجود ہے، حسن جب آئے سیدنا صدیق اکبر کہا کہ اترو نیچے، میرے باپ کا ممبر ہے یہ. سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ ہاں آپ ہی کے والد کا ممبر ہے، آپ ہی کے والد کا ممبر ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ حسین آج مجھ سے لڑ رہے تھے اپنے والد عمر سے، انہوں نے یہ کہہ دیا یہ کہہ دیا. فرمایا سن چپ، ان کی ماں تیری ماں سے اعلیٰ ہے، ان کے والد تیرے والد سے اعلیٰ ہے، ان کے نانا تیرے نانا سے اعلیٰ ہے. فرمایا عمر کے سر پر جو بال اگے ہیں نا، یہ حسین کے نانا کا صدقہ ہے. کہا تو بھی میرے لیے جب تک ہے جب تک حسین کی جوتی اٹھائے گا، حسین کی جوتی تک نہیں پہنچا تو تو میرے لیے نہیں، میرے لیے حسین ہے. یہ عمر، اور یہی امیر معاویہ نے یزید پلید خبیص کو کہا تھا کہ سون سب سے بیعت لینا، حسین کو بھی کہنا اگر حسین نہ کر دے تو پھر پیچھے ہٹ جانا، اس لیے کہ ان کے باپ تیرے باپ سے افضل ہیں. بولے سبحان اللہ، ہیں دونوں اہل سنت کا عقیدہ، ہیں دونوں صحابی، لیکن علماء نے لکھا جہاں مولا علی جوتے اتارتے ہیں امیر معاویہ اگر وہاں بیٹھے، مولا علی جہاں جوتے اتارتے ہیں امیر معاویہ وہاں بیٹھے تو خوش نصیب سمجھے اپنے آپ کو، ہیں دونوں صحابی لیکن فضیلت میں فرق ہوتا ہے. ہوتے سارے رسول ہیں لیکن فضیلت میں فضلنا بعض ولا بعض، فضیلت میں فرق ہوتا ہے. حضرت امیر معاویہ اور مولا علی دونوں ہمارے سر کے تاج ہیں، آقا ہے، مقتدی ہے، لیکن اگر کریلو گے اور پوچھو گے کون بڑا ہے تو سنو اہل سنت کا عقیدہ، جہاں علی جوتے اتارے امیر معاویہ وہاں بیٹھنا اپنے لیے شرط سمجھے. یہ مقام ہے مولا کائنات، نعرہ حیدری، یہ مقام ہے سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا. اللہ اکبر. حضرت گرامی دیکھیے، آپ نے فرمایا حضرت عمر نے کہ یہ جو میرے سر پر بال اگے ہیں نا، یہ حسین کے نانا کا صدقہ ہے. اور یزید کو حضرت امیر معاویہ نے کہا تھا کہ دیکھ تیرے باپ سے ان کے باپ افضل ہیں، تیری ماں سے ان کی ماں افضل ہے، تیرے خاندان سے ان کا خاندان افضل ہے، تیرے نانا نانی سے ان کے نانا نانی افضل ہے، تو ان کی اتباع کرنا، فرمان برداری کرنا. خدا کی قسم حضرت امیر معاویہ نے جس وقت امام حسن سے خلافت لی، بلکہ خلافت آپ نے اپنی مرضی سے دے دی، خطبہ پورا نقل کروایا، اس وقت سے حضرت امیر معاویہ کے متعلق اہل سنت کی تاریخ موجود ہے کہ آپ حضرت امام حسن کے سامنے بھی ہاتھ باندھتے تھے، امام حسین کے سامنے بھی ہاتھ باندھتے، اور بڑی عقیدت اور احترام رکھتے، ہر وقت خطوط کا سلسلہ ہوتا، ادب و احترام کی بات ہوتی. امام حسین حسن نے جب بیعت کی اپنی خلافت دینے کے بعد، جب بیعت کی حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر، تو امام حسین نے نہیں کی، امام حسین نے نہیں کی. سیدنا امیر معاویہ نے اس وقت کچھ نہیں کہا کہ امام حسین چلے گئے، کیونکہ سرکار نے فرمایا ہے کہ میرا حسن میرے حلم کا پرتو ہے اور میرا حسین میری جرت اور سخاوت کا پرتو ہے. تو حسین جرت والا ہے، اس کی بارگاہ میں ہر کوئی نہیں بول سکتا. حضرت امیر معاویہ خاموش ہو گئے، اور اگر صحابیت میں دیکھو تو حسین بھی صحابی ہے. اب آپ دیکھیں امام حسین چلے گئے، تو پھر حضرت امام حسن سے کہا کہ وہ بیعت نہیں کی. امام حسن نے فرمایا خاموش رہو، اس کا دل ہوگا تو کر لے گا، اسے اپنی جرت پہلے ہے، اسے جو سرکار کی طرف سے جرت اور غیرت ملی ہے نا، وہ کہتا ہے میں ہاشمی ہوں، بنو میاں سے بیعت نہیں کروں گا، لیکن چھوڑو وہ خود راضی ہو جائے گا. جس وقت سیدنا امام حسن کی شہادت ہوئی، اس کے بعد حضرت امام حسین نے بھی سیدنا امیر معاویہ کی بیعت کر لی، لیکن کی اپنی مرضی سے، اور حضرت امیر معاویہ نے زبردستی نہیں کی، صرف کہا بھی نہیں ان کو، اہل سنت کی کتاب میں کہا بھی نہیں. امام حسن سے مؤدبانہ عرض کیا کہ حضور یہ تو قرآن کا بھی قاعدہ ہے، حدیث کا بھی قاعدہ ہے کہ جب کسی کو امیر بناؤ تو خلافت بیعت کرو. تو آپ نے فرمایا کہ دراصل وہ آپ سے بزرگ ہیں اور مرتبے میں بڑے ہیں، وہ مستحق کا درجہ رکھتے ہیں، وہ کریں تو کریں، نہیں کریں تو نہ کریں، میں کچھ نہیں کہتا. تو آپ دیکھیں اسی وقت سیدنا امیر معاویہ خاموش ہو گئے، اس کو کبھی ذکر ہی نہیں کیا. امام حسن کی شہادت کے بعد خود امام حسین نے بیعت کی، لیکن یزید پلید خبیث یہ بہت بدبخت تھا، اس نے جو بات کی ہے وہ اپنے والد کی وصیت کے بالکل خلاف کی ہے، جو اس نے کیا ہے اپنے والد کی وصیت کے. ایک مجھ سے کہنے لگا جی اگر حسین مولا علی کے بیٹے ہیں تو یزید بھی تو صحابی کا بیٹا ہے، امیر معاویہ کا بیٹا ہے. میں نے کہا وہ یزید ہے یہ حسین ہے؟ وہ ڈاکٹر اسرار بڑی محبت کرتے، میں نے کہا لکھو نا اپنے نام کیا، یہ یزید، ہم تو لکھتے ہیں حسین، جو دنیا میں نام لیتے شرماتا ہوگا تو بعد میں کیا کرے گا. ہم نے کہا لکھو یزید. اب دیکھیں یزید, یزید محض یزید ہے, حسین صحابی ہے, حسین صحابی ہے. حسین تو امیر معاویہ سے بڑھ کر ہے, اور تم یہاں پر چلے ہو یزید کی مواصلت دینے کے لیے. حسین کا مرتبہ تو سیدنا امیر معاویہ سے افضل ہے, جو ان کی خصوصیت اور فضیلت ہے, اور تم وہاں چلے ہو. اللہ اکبر. حدیث مبارکہ صحیح نسائی شریف اور دیگر کتاب موجود. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے کئی دفعہ دیکھا سرکار عشاء کی نماز پڑھا رہے, دونوں بھاگتے ہوئے آئے مسجد میں, اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگوں میں گویا کہ گھومنے لگے, آگے گھومنے لگے. سرکار نے تلاوت لمبی کر دی, تاکہ مسلح پر جب تک کھیل رہے ہیں کھیلنے دو, مسلح پر جب تک کھیل رہے ہیں. وہ بالاکوٹ والا کہتے ہیں جی نماز میں ولی کا خیال آ جائے, نبی کا خیال آ جائے, نماز ایسی ہو جاتی ہے. میں نے کہا وہ تیری نماز ایسی ہوتی ہے, محمد رسول اللہ کی نماز میں حسین آئے تو اس نماز سرکار جاری رکھتے ہیں. اور فرماتے ہیں کہ سلو کمار آئے تم انسلی, نماز وہی ہے جو محمد رسول اللہ پڑھتا ہے. سرکار فرما نماز وہی ہے جو مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. صحیح نسائی سنن نسائی مصطفیٰ کے اندر یہ صحیح روایت موجود ہے. سرکار ظہر یا عشاء کی نماز پڑھا رہے, حدیث سے مختلف ہے. سرکار نے سجدہ کیا, سجدہ جب کیا تو سجدہ لمبا ہو گیا, سجدہ لمبا ہو گیا, اتنا طویل ہو گیا کہ صحابہ کرام کہنے لگے حتی زننا, ہم سجدے میں ہیں لیکن دل میں خیال آ رہا ہے, دل میں خیال آ رہا ہے. اب دیکھیں یہاں پر وہ مسئلہ دوبارہ حل ہوتا ہے. دیکھیں دل میں خیال آ رہا ہے, کس چیز کا خیال آ رہا ہے؟ قد حدث امر, سرکار کو کوئی واقعہ تو پیش نہیں ہوا, کس کا خیال آیا؟ دیکھیں یہ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں, صحیح حدیث کے الفاظ ہیں. حتی زننا, ہم نے نماز میں سوچا سجدے میں رہ کر کہ سرکار سر کیوں نہیں اٹھا رہے. فرما قد حدث امر وانه یوحى الی, یا تو سرکار پر وحی آ رہی ہوگی, کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا. ابھی خیال کس کا آیا تھا؟ اب حادثہ کا خیال تو خوف میں آیا تھا, وہی کا خیال احترام میں آیا تھا, اور سرکار کا خیال آتا ہی تعظیم میں ہے. تو صحابہ کی نماز خراب کی نہیں ہوئی؟ وہ کہتے ہیں جی کھوتے گدے کا خیال آ جائے یا اس کا خیال آ جائے. میں نے کہا وہ کیسی نماز ہے جس میں کھوتے گدے کا خیال آئے؟ بھائی یہ کتاب میں لکھا. میں نے کہا یہ کیسی نماز ہے بھائی؟ مومن کی نماز ہے, وہ پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد تو مدینے پہنچتا ہے, آل محمد تو بقی ہوتا ہوا نجف سے کربلا جاتا ہے, نجف سے کربلا جاتا ہے. وہ سیر کرتا ہے نماز میں, وہ نماز میں سیر کرتا ہے. اور تم کہاں سیر کر رہے ہو؟ توبہ توبہ. قرآن میں دیکھے واضح کہ یہ سارے دلائل کہاں جائیں گے؟ یہ عقیدہ ہے. میں نے پہلے کہا کہ اتنے بزرگ بندہ جتنا خدا نے بزرگ بننے کہا ہے, ہاں اتنا شریف بندہ ہو جتنا خدا نے شریف بننے کے لیے کہا ہے. کیونکہ شریف پن کی حد جب گزر جائے تو پھر وہ شرارت اور شیطانی ہوتی ہے. جو معیار اور اعتدال اور پیمانے میں ہو وہ شرافت ہوتی ہے. صحابہ نے کہا سرکار سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے, ہم نے سمجھا کہ شاید وہی آ رہی ہے, ہم نے سمجھا کہ شاید حادثہ ہو رہا ہے, نماز ختم ہو گئی. سرکار نے سب سے مسافہ کے رخصت ہو گئے, چند صحابہ دروازے پر کھڑے ہیں اور مخمسا کر رہے ہیں. سرکار سمجھ گئے, بلائے ادھر آؤ. آ گئے, مسکرا کے فرمایا کہ آج تم نے کچھ تعجب کیا نا, سہانے لگے. یہ نہیں فرمایا کہ چلو دوبارہ نماز پڑھتے, بندے کا خیال بندے کی طرف چلا گیا تھا, بلکہ رسول کا خیال حسین کی طرف گیا تھا. سبحان اللہ, یہ ذات ہے, یہ مرتبہ ہے. جسم کو نہ دیکھو مرتبے کو دیکھو. اللہ اکبر. فرما قریب آؤ. آئے, فرمایا تم نے کیا سوچا؟ کہا ہم نے سوچا کہ کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا, کوئی وحی کا سلسلہ تو شروع نہیں ہوا. سرکار فرمایا کلو ذالک لم یکن, ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا. تو کہا حضور پھر ہوا کیا تھا؟ کہا ولکن ابنی ارتحلنی, میرا بیٹا حسین میری گردن پر چڑھ گیا تھا اور سواری کر رہا تھا. سبحان اللہ. کبھی اپنے بچوں کو گردن پر بٹھا کے حسین کا تصور کرنا اور نماز کو دیکھنا کہ یہ حالت سرکار کی نماز میں تھی. ہمارے بچے, ہمارے والدین, ہم حسین کے قدموں کے گھرانے پر قربان. اللہ اکبر. فرمایا حسین میری گردن پر ہے, مہر نبوت سے بھی اوپر. بولو سبحان اللہ. مہر نبوت سے بھی اوپر. وہ محمد رسول اللہ جس کی گردنوں پر سب کا قدم ہے, وہ میرے حبیب جس کا قدم جو ہے وہ سب کی گردنوں کے اوپر ہے. لیکن آج حال یہ ہے کہ حسین اپنے قدم سمیت گردن پر بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی وہی نہیں آتی, وہی پتا ہے کیا آتی ہے؟ فرمایا ابنی ارتحلنی, میرا بچہ سواری کرنے لگا. رحل سواری کو کہتے ہیں. فرما ارتحلنی, میرا بیٹا میری گردن پر سواری کر رہا تھا. فکر ہے تو مجھے بہت برا لگا, مجھے یعنی سرکار کو بھی خیال آ رہا ہے نماز میں دیکھیں کہ وہ پیچھے صحابہ کو تو آیا کہ نماز کیوں لمبی ہو گئی، کہیں سرکار کو وہی آئی، ان کو خیال آیا نماز میں، سبحان اللہ نقطہ دیکھیں، اللہ اکبر، ان کو خیال آیا صحابہ کو خیال آیا نماز میں رسول کا، رسول کو خیال آیا حسین کا، تو نماز پھر حسینی ہونی چاہیے نا، نمازیں دیکھیں آپ صحابہ خیال کر رہے ہیں رسول کا، رسول کی تعظیم کا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خیال و تعظیم کر رہے ہیں حسین کی، تو یہ مقام ہے حسین کا کہ جس کا خیال نبی بھی نماز میں رکھتے ہیں، فرمایا میرا بیٹا حسین گردن پر سواری کر رہا تھا، فکرے تو صحیح حدیث ہے، فرمایا میرے دل نے اس چیز کو برا جانا، کس چیز کو برا جانا یا رسول اللہ، ان اعجلہ حتی یقضی حاجتہ، کہ میں جلدی سے سر اٹھاؤں حسین کی سواری بھی پوری نہ ہو، اس کا دل بھی نہ بھرے اور میں سر اٹھا دوں، تو میرے دل نے کہا یہ بہت بری بات ہے، یہ ٹھیک خیال نہیں، یہ فکر ہے، تو میں نے اس کو کراہت سمجھا، صحیح نہیں سمجھا، اس لیے کہ جب تک حسین مرضی سے جائے گا نہیں محمد رسول اللہ سر اٹھائے گا نہیں، اور یہ سرکار کا نہیں بلکہ رب کا حکم ہے، حبیب حسین گردن پر ہے، سجدہ کریں، کئی سجدے حسین کے بغیر، آج سجدہ حسین کے ساتھ ہے، اللہ اکبر، سجدہ جاری رکھے، خدا بھی کتنا خوش ہو رہا ہے کہ محبوب کا سر نہ اٹھانا جب تک حسین راضی نہ ہو، سر نہ اٹھانا جب تک حسین راضی نہ ہو، کس قدر وہ بھیڑیوں کا دل ہے، اللہ اکبر، کہ جنہوں نے اتنی عظیم ہستی کے سینے پر خنجر چلایا، ان کے گردن پر تلوار کی ضربیں لگائیں، کیسے بدبخت تعصب اور انانیت پر، یہ درس ہے حسینیت کا کہ حق وہی قبول کرے گا جو اپنے آپ کو بھلا چکا ہو، جو اپنی برادری اپنے نام کو یاد رکھے گا وہ حق کبھی قبول نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ابن زیاد کو اپنا نام یاد تھا، اپنی برادری اپنا بڑپن یاد تھا، یہ پردہ پڑ گیا اس کی آنکھوں کے سامنے، یزید کی آنکھوں میں، کہ جناب میں حسین کے سامنے کیسے گویا کہ سلنڈر ہو جاؤں، رک جاؤں، اپنے آپ کو پیش کر دوں، لیکن آپ نے حر کو دیکھا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے سے پردہ اٹھا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی آلہ یہی ہے کہ رسول کی گردن پر سوار ہو تو خدا کہتا ہے سجدہ لمبا کرو، خدا کہتا ہے، وہ خدا جو کہتا ہے نماز میرے لیے ہے، اور وہ کہتا ہے حسین آئے تو نماز لمبی کرو، آج حسین کی وجہ سے نماز لمبی ہو رہی ہے، فرض نماز ہو رہی ہے، اللہ اکبر، امام عالی مقام کربلا میں شہید ہوئے، لیکن دنیا سے جانا تو سب نے ہے، لیکن آپ نے حسینیت کا پیغام چھوڑ دیا کہ جب بھی حق اور باطل کا مارکا ہو، حق کی بات چلے، چاہے وہ چھوٹا سا حق کی بات آپ کی مسجد کی ہو یا محلے کی ہو، حق حق ہوتا ہے، اس میں چھوٹا بڑا نہیں دیکھا جاتا، فرمایا اس حق کی ترجمانی کرنا حسینیت ہے، اور حق کے سامنے اڑ جانا، ارے میں 40 فیکٹریوں کا مالک ہوں، آپ نے میرے سامنے کیسے کہہ دیا، یہ یزیدیت ہے، تمہاری فیکٹریوں کو خدا اور برکتیں دے، لیکن جب کہ جب تم اپنے آپ کو دین کے لیے نرم کرو، میرا مقصد کسی کی تردید یا کسی مال سے چڑ نہیں، یزیدیت اور حسینیت کا چہرہ بتانا ہے، یہاں پر فقیری تمنگری کچھ بھی نہیں ہے، یہاں یہ ہے کہ جو حق کو قبول کرنے کے لیے صلاحیت رکھے وہ حسینیت کے پیغام کے سامنے سر جھکا رہا ہے، جو حق کو بیان کرنے کے لیے ضرورت رکھے وہ حسینیت کی طرف سے پرچم اٹھا رہا ہے، اور جو اڑ جائے میں تو نہیں مان سکتا، یہ تو ہمارے کو سمجھ میں نہیں آتا، یہ تو نہیں سمجھ میں آتا، یہ یزیدیت ہے، یہ یزیدیت ہے کہ سامنے کھڑے ہو کر اس چیز کو نہ لایا جائے، اس کا مقصد یہ کہ نفس کے شرارے کے تحت چلنا یزیدیت ہے، اور روح کو فوقیت دینا یہ حسینیت ہے، امام حسین کا کربلا میں تحفہ ہمیں نماز کا ملا ہے، ہمیں تو حسین سے محبت کرنے والوں نماز کی پابندی کرو، فجر میں جب بانگ دینے والا اذان دینے والا جب اذان دے تو بستروں کو چھوڑ دو، اور امام عالی مقام کی کربل کی اس نماز کو یاد کرتے ہوئے، مسجد میں ہو تو مسجد، اگر وقت مہیا نہ ہو تو جناب نماز کو قائم رکھو، نماز کو قائم رکھو اس اوقات کے اندر، یہ مجھے بھی درس مل رہا ہے، آپ کو بھی درس مل رہا ہے، ہر حسین علیہ السلام کے ماننے والوں کو یہ درس مل رہا ہے کہ جناب حسینیت کا پیغام یہی ہے، اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی سے خوش ہیں جو حضرت امام علی مقام کے خون کی قربانی دینے کے بعد ان کے مشن کو زندہ رکھے، اور یہ بات بالکل ٹھیک اور بجا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگِ یزید ہے، قتل حسین آج اس کی پارٹی اس کو جنتی قرار دے رہی ہے، میں نے کہا یزید جنتی، کتنا بڑا اس دور کا لطیفہ ہے، یزید جنتی، یزید بڑا نیک تھا جی، بڑا بزرگ تھا. میں نے کہا تم اپنے چچا کا نام رکھو، اپنے بچوں کا نام رکھو، ہاں تم اس کو فالو کرو، یزید اور نیک ہے، یزید فاسق فاجر. میری قصے اٹھا کے دیکھیں جو اس مسجد ہم نے کیا ہے، وہ قرآن کو ناپاک کی جگہ پر پھینکتا تھا، قرآن کی اوراق کو پھاڑ دیتا تھا اور اسے گندگی کی جگہ پر پھینکتا تھا. محرمات سے نکاح کا حکم دیتا تھا، پھوپھی سے کوئی کو پھوپھی سے نکاح بولے پسند ہے تو کر لو، ماں سے نکاح کر لو، بھانجی سے نکاح کر لو، بھتیجی سے نکاح کر لو. وہ محرمات سے نکاح کا قائل تھا، بلکہ وہ تو دہریہ اور ایک کافر صفت آدمی تھا جس کے نزدیک حق کچھ نہیں. جب وہ مرا تب بھی شراب میں مخبور تھا، اور امامت کبرا اس کو کیسی دی جا سکتی ہے؟ آپ کی مسجد کا امام اگر الحاظ بلّہ کسی مسجد کا امام اگر شراب پیے تو اس کو کہتے ہیں بھائی تم شراب پی رہے ہو، نماز نہیں پڑھیں گے تمہارے پیچھے. تو جناب جسے یہ چھوٹی امانت دی جائے اسے پاک صاف ہونا چاہیے. جو امامت کبرا پر امیر المومنین کے منصب پر آئے وہ ایسا فاسق و فاجر ہو، اس کو جنت میں جاننے کی جو کوشش کر رہا ہے وہ اپنے خیال کریں، وہ اپنا خیال کریں. اس لیے کہ حسین کے قتل کے بعد، حسین کو قتل کرنے کے بعد جی وہ تو ناراض تھا. ہم نے کہا فقہ اصول کی ساری کتابوں میں لکھا ہے یزید خوش تھا. علامہ سفسدانی علیہ رحمت نے شراکائے میں لکھا یزید بہت خوش ہوا اور اس نے کھڑے ہو کر کہا اوہو دیکھو آج رسول کے خاندان کو خدا نے ذلیل کیا اور ہمارے خاندان کو خدا نے برکت دے دی. معاذ اللہ لا یعذ باللہ، اس کی زبان غلیظ سے یہ کلمات نکلے ہیں. اللہ رب العزت یزید اور یزیدیت سے نفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حسین اور حسینیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آل محمد اصحاب محمد کی تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ان سے محبت نہیں کرتا اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا. اللہ رب العزت ہمیں حسنین کے کریمین کے تفش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا کریم ہم نے اہل بیت پاک کا ذکر کیا، ان کے مقام اور منزلت کو ہم نے بیان کیا. مولا کریم اس ذکر میں اگر کوئی کوتاہی غلطیاں ہوئی ہو تو معاف فرما. مولا کریم ہمارا مقصد امام علی مقام اور خانواد رسول کی بارگاہ میں منقبت پیش کرنا تھا، حاضری دینی تھی، اپنا نام ان کے ذاکرین میں، ان کے یاد کرنے والوں میں لکھوانا تھا. مولا کریم یہی ہمارا مقصد ہے، ہماری یہی تما ہے کہ وہ ہمیں محبت سے دیکھ کر مسکرا لیں. مولا کریم اس تما کو تو اپنی قبولیت کے جامع سے لبریز فرما دے. مولا کریم ہمیں اہل بیت پاک کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم حاضران محفل اپنے دلوں میں ذکر حسین کی محفل کی برکت سے آج رات کو انہوں نے رنگین کیا ہے، حسین کے ذکر سے جو دلوں میں حاجت ہے مولا کریم قبول فرما. جو بے روزگار ہے حلال روزی عطا فرما، جو بر سرے روزگار ہے ان کی روزیوں میں برکت عطا فرما. مولا کریم جو قرض کے بار تلے دبے ہیں حسین کی برکت سے، حسن کی برکت سے، رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی برکت سے مولا کریم قرض سے خلاصی نصیب فرما، دونوں جہان کی عزت نصیب فرما. مولا کریم عزت تیرے سلام کی ہے، تیرے محبوب کے گھرانے کی ہے، ان کی تشہیر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم میں آپس میں محبت اور اتفاق پیدا فرما. مولا کریم حق کو حق اور باطل کو باطل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں بغیر کسی رور رعایت کے تیرے پیغام حق کو بیان کرنے کی، سننے کی، عمل کی توفیق عطا فرما. مولا کریم جو ہماری بہنیں گھروں میں بیٹھی ہیں نیک سالے رشتوں کے ساتھ وابستہ فرما، جو گھر آباد ہو چکے ہیں رہتی دنیا تک آباد فرما. مولا کریم حاسدوں کی حسد سے، شریروں کی شر سے، ظالموں کے ظلم سے، منافقوں کے نفاق سے، بد مذہبوں کی بد مذہبیت سے مولا کریم خانواد رسول کی برکت سے ہمیں محفوظ فرما. دنیا میں بھی خیر فرما، قبر میں بھی خیر فرما، آخرت میں بھی خیر فرما. ہمیں اپنی اولاد کی خوشیاں نصیب فرما، ہماری اولادوں کو نیک بنا، قیامت تک ہماری اولادوں کو سعدا میں شمار فرما. ہمارے جو عائز اقارب دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی مغفرت فرما. واسطہ پیارے کا ایسا ہو جو سنی مرے، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کے وہ فاجر گیا، عرش پہ دھومے مچے وہ مومنوں صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا، ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے. آمین یا رب العالمین. بجاہ طہٰ و یاسین علیہ الصلوۃ والتسلیم. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی امی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمدللہ رب العالمین. قبولیت کی نیت فرمائیے اور پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. چند شعر صلاۃ وسلام اور منقبت کے کہے جائیں گے. تمامی حضرات دل کی گہرائیوں سے امام عالی مقام کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے صلاۃ وسلام پیش ہوئے.